ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دوستوں نے کہا ہے کہ حافظ صاحب، عقیدہ اور منہج کے بہت سے مسائل ہیں، اختلافی مسائل یا مسالک میں جن کے بارے میں اختلاف ہے، تو آپ ماشاء اللہ سے جب بات کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ ان اختلافی مسائل پہ جو عقیدہ اور منہج کے ہیں ان پہ بھی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیں۔ تو خیر، بہرحال آج سے ہم اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے ہم عقیدہ کے کچھ مسائل ڈسکس کریں گے جو اختلافی ہیں بہت زیادہ، اور ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، ان کے ذہنوں میں اس کے حوالے سے بہت سے اشکالات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان کی مختلف اوپینین ہیں، مختلف آراء ہیں۔ پھر ہم منہج کے کچھ مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم جس مسئلے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی اللہ کے غیر سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، یا کسی سے دعا کرنا، یا کسی سے استغاثہ کرنا، یا کسی کو دعا کے طور پہ پکارنا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ذیلی مسئلہ جو ہے وہ توسل کا بھی، یعنی کسی کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا، اس پہ بھی ہم کچھ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے ماں سوا سے، یا استغاثہ کرنا، یا ان کو دعائی دینا، پکارنا، اس مسئلے میں نو ڈاؤٹ مختلف مسالک کی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں۔ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی آراء کا جائزہ لیں گے، اور بریلوی جو مکتبہ فکر ہے اس میں بھی کوئی ایک اتفاقی یا ایگریڈ اپان رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کہہ دیں کہ جی بریلوی سارے جو ہے وہ مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں یا استغاثہ کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں استغاثہ کے بارے میں یا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں بیسیکلی تین موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس کو آپ چار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں اس کو تین بنا رہا ہوں، چوتھا ایک تیسرے کے اندر ہی شامل ہو جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ تین موقف ہیں۔ ایک موقف جو ہمیں ملتا ہے بریلوی علماء میں، اور اس میں خاص طور پہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ اور ان کے جو فالوورز ہیں، اس میں پیر نصیر الدین شاہ رحمہ اللہ، جن کے بہت سے ویڈیو کلپس آپ میں سے اکثر حضرات نے دیکھے ہوں گے جو وائرل ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ لکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا پیر نصیر الدین شاہ صاحب، اور فیس بک پہ لکھیں تو آپ کے سامنے کلپس کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ٹنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ توحید کا اظہار کیا، اور ایک گدی نشین ہونے کے باوجود، بہرحال اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ اس حوالے سے قابل تحسین ہیں۔ اور میرے دل میں بڑی خواہش اور حسرت رہی کہ اگر شاہ صاحب جو ہے وہ زندہ ہوتے تو ضرور ہم ان کی زیارت کے لیے حاضری دیتے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ تو بہرحال جن کا مکتبہ فکر نہیں ہے، جو گدی نشین نہیں ہیں، وہ اپنے منبر و محراب سے توحید کی آواز بلند کریں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک گدی نشین کا ٹنکی کی چوٹ پہ توحید کو بیان کرنا، بہرحال یہ بہت جرأت ہے، بہت شجاعت ہے، اور بہت بہادری کا مقام ہے۔ یعنی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ان کے بارے میں کیا نظریات تھے، اور پھر انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کی، اور لوگوں نے ان کو وہابی وہابی کہنا شروع کر دیا، ان کے اپنے مکتبہ فکر نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اس کرٹیسزم کی پرواہ نہیں کی۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جو توحید بیان کیا، انہوں نے کہا بھائی کتاب و سنت میں یہی توحید ہے، بھلے تم کہو کہ جی اس توحید کو بیان کرنے سے یا ماننے سے میں وہابی ہو جاتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ وہی توحید ہے جو ہمیں اہل حدیث مکتب فکر کے علماء بیان کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اسی طرح یہ وہی توحید ہے جو ہمیں دیوبندی مکتب فکر میں، جو خاص طور پہ جمعیہ اشاعت توحید و سنہ والا ایک جو گروپ ہے، جن کو بعض لوگ مماتی گروپ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان میں بھی یہی توحید آپ کو سننے کو ملے گی۔ جمعیت اشاعت توحید و سنہ، یہ دیوبند میں ایک ذیلی اسکول آف تھاٹ ہے، مطلب ایک سب اسکول آف تھاٹ ہے، جن کو مماتی گروپ بھی کہتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی توحید کے عام طور پہ قائل ہیں، یعنی توحید الوہیت میں، جو کہ اہل الحدیث جس کے قائل ہیں۔ بہرحال ابھی ہم شاہ صاحب کی کچھ ویڈیوز سنتے ہیں۔ ایک تو شاہ صاحب بڑا نام ہے، اور دوسرا مفتی محمد خان قادری صاحب۔ مفتی محمد خان قادری صاحب، لاہور میں ان کا مدرسہ ہے، یہاں جوہر ٹاؤن میں، میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا ہوں، کوئی ان سے دو تین ملاقاتیں بھی ان سے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت معتدل عالمی دین ہیں۔ تو مفتی محمد خان قادری صاحب کا بھی وہی موقف ہے جو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، تو ان دونوں کی ویڈیوز ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات جو ہے وہ استغاثہ کے قائل نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے، اور ہم جو بریلوی اسکول آف تھاٹ، مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، انہیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا موقف جو ہمیں بریلوی علماء میں ملتا ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے فالوور سے، جو بریلوی ہمارے چینل کے اوپر فالوورز ہیں، مطلب جو ناظرین میں سے ہیں، تو ہم ان سے بھی یہ استدعا کریں گے، ریکویسٹ کریں گے۔ بہرحال دیکھیں، یہ آر دلانا تو مناسب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بریلوی حضرات کی یہ جو ویڈیوز ہیں جو توحید پر ہیں یا شرک کے خلاف ہیں، تو وہ اپنے ساتھی بریلویوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور انہیں آر دلاتے ہیں، دیکھو تمہارا مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آر دلانے سے منع کیا ہے۔ جو مسلح ہوتا ہے نا، جو ریفارمر ہوتا ہے، وہ آر نہیں دلاتا، وہ کہتا ہے بھائی، اس کا انداز اصلاح کا ہوتا ہے، بھائی دیکھیں آپ کے علماء یہ بات کر رہے ہیں، میرے بھائی آپ اس پہ غور کریں نا، اور دیکھو یہ شرک کا معاملہ ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا۔ تو جس نے شرک کیا وہ تو پھر دائمی طور پہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک کا معاملہ عام گناہ کا نہیں ہے، تو اس لیے شرک کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کے اپنے علماء میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو آپ کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے جو بریلوی بھائی ہیں، آپ ان کے سامنے یہ دعوت پیش کریں، اور ان کے سامنے ہماری بھی یہ ویڈیو رکھیں، اور اس میں جو ہم کلپ دکھا رہے ہیں ان کے اہل علم کے، علماء کے، ان کے کلپس بھی ان کو سنائیں کہ بھائی آپ اس پہ غور کریں، یہ بھی آپ کے مکتب فکر سے ایک رائے ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغاثہ، غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھی غیر اللہ سے مدد لازماً مانگنی چاہیے اور یہ کوئی فرض ہے جو صبح شام آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ بھی یہ جواز کی بات کرتے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب وہ چیز ایک فرض ہی نہیں ہے، جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، تو ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ شرک سے بچیں۔ یہی ہے ہماری دین کی تعلیمات کہ شک سے بھی بچنا چاہیے، کم از کم شبہ تو پڑ گیا نا شرک کا، لیکن ہماری رائے میں، ہم جو آخر میں جا کے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم شبہ تو پڑ گیا۔ تو اب ہمارے سامنے یہ ان کی مطلب پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو پوتے ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب گورلہ شریف والے، تو ان کی رائے ہم ذرا سماعت کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ درباروں پہ جا کے جو ہے وہ جو قبروں کے اندر اولیاء جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی برزخی زندگی کے ساتھ، برزخی حیات کے ساتھ، تو ان سے مانگنا، ان سے دعا کرنا اور ان سے استغاثہ کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں، اس پہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔
لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے، نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے، یہ بات غلط ہے۔ یا امام جعفر صادق کے وہ پوریاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے، اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلمۃ اللہ فی بیان اوہلا بھی لغیر اللہ آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے کس میں لکھی ہیں؟ یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو یہ بھی ناجائز نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے، نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں، میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ قبر پہ بھی کھڑے ہو کے، یعنی قبر کی آپ زیارت کے لیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں، یعنی آخرت یاد آتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی آپ نے ان سے مانگنا نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو نظر وہاں جا کے دیتے ہیں مزاروں کے اوپر یا عرس پہ، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ پیر صاحب کے نام کی نظر نہیں دے سکتے، یہ بھی شرک ہو جائے گا. ہاں انہوں نے اتنی بات کہی ہے پیر صاحب نے کہ آپ ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، نظر اللہ کے لیے ہو، لیکن آپ کہیں کہ جی اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں پیر صاحب کو پہنچ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دوسرا ایک اور کلپ ہم پیر صاحب کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، ہماری پوجا کرو، ہم سے حاجتیں مانگو، ہم تمہارے حاجت روا ہیں، ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، ہمارے ارد گرد ہی طواف کرتے رہو. لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے. جو مشکل کشا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے، جو مشن ہے نبیوں کا، اس کی طرف نہیں بھیجتے. اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں، اسی لیے لوگ مجھے بھابھی کہتے ہیں. میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا. بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا، ہر سانس میں اس کا محتاج، تمہارے جیسا محتاج ہوں. کھلی زبان پہ کہتے ہیں، ٹنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی، ایک ذرہ محتاج ہے، میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں. ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں. اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے، چوہر دکھائے، میدان میں اترے، کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، چاہے مجھے آپ کافر کہیں، کفر کے فتوے کو قبول کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف. اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گیا. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں، میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلان کلمۃ الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے.
ناظرین آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا دو، وہابی تو بہت چھوٹا سا فتویٰ ہے، اگر آپ کفر کا بھی فتویٰ لگا دو گے تو پھر بھی میں توحید کو بیان کروں گا، کیونکہ یہ وہ توحید ہے جو کہ قرآن نے بیان کی، یہ وہ توحید ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور یہ وہ توحید ہے جو ہمارے اولیاء اللہ الصالحین رحمہم اللہ اجمعین نے بیان کی ہے. پیر صاحب کا ایک اور چھوٹا سا کلپ ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مفتی محمد خان قادری صاحب کے کلپ کی طرف.
اعتراض ہے کہ جناب کہتا ہے میں سب کچھ اللہ دیتا ہے، بزرگ نہیں دیتے. سارا اختلاف کلے میں اللہ نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے. بے وقوف آدمی، شرم کر، تو جڑی گل کیتی چک ماری ہے، تو مشرک ہے، تیرے اندر تے جراثیم شرک ہے، تو تو کلمہ پڑھ، تو تو اللہ دی کبریائی کا منکر ہو گیا. اولیاء اللہ کو وڈے، نبی اللہ کو وڈے، اگر نبیاں تے ولیاں نو اللہ نہ پیدا کریا تے ایک ایک کر سکدے ہیں؟ بولو، کچھ بھی نہیں. نہ کوئی ولی ڈنڈ پا سکنا ہے، نہ کوئی نبی. اللہ تعالیٰ علی الانسان ہینم من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پہ وہ وقت بھی گزرے جس نے وہ قابل ذکر شے ہی نہیں آیا، نہ کوئی نبی آیا تے نہ کوئی ولی آیا، نہ کوئی صحابی آیا، نہ کوئی اہل بیت، اے سب محتاج ہو تے تو کہندا ہے جناب اولیاء کول مان نہیں، جنہ اولیاء جتھوں منگیا ہے نبیاں نے جتھوں منگیا ہے میں اتھے منگتا ہوں۔ بولو میں کیا آکھے؟
دیکھیں ناظرین، پی نصیر الدین رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے نبی مانگتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام اور جہاں سے اولیاء اللہ مانگتے تھے رحمہم اللہ، ہم وہیں سے مانگیں گے، یہی تو ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے، اور باقی جو ہے اگر ہم وہاں سے نہیں مانگیں گے اور اولیاء اللہ سے یا انبیاء سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس میں وہ بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں میرے اپنے مکتبہ فکر کے اور میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو مجھے ان کے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے توحید کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی جو ہسٹری ہے برصغیر پاک و ہند میں اس کو دیکھیں تو اس میں دو بڑے عالمی دین ماضی میں ہو گزرے ہیں، ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ اور دوسرے پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو تھے، جنہیں اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے مزاج میں سختی تھی، اور اس سختی کی وجہ سے ہم ان کے فتاوی میں، جسے فتاوی رضویہ بھی کہتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سے جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں ان کے اوپر فتوے بھی نظر آتے ہیں، خاص طور پہ دیوبند اسکول آف تھاٹ اور اہل حدیث مکتب فکر کے اوپر۔ تو وہ سختی پھر ان کے نیچے بھی بعض جو ہے وہ شاگردوں میں آئی، لیکن یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب تھے رحمہ اللہ، تو ان میں نرمی بڑی تھی، چونکہ تصوف کے ساتھ ان کا مطلب زیادہ تھا، کوئی رغبت تھی، شغل تھا، تو دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ان کے روابط بھی تھے اور ان کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات اور مراسم بھی تھے۔ تو یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرا دھارا نظر آتا ہے بریلوی مکتب فکر کے اندر ہی، یعنی یہ دو مختلف سوچیں ہیں، ایک اعلیٰ حضرت کی سوچ تھی جو آگے بریلوی مکتب فکر میں منتقل ہوئی، جس میں سختی اور یہ کچھ آپ کو وہ عنصر بھی نظر آ جاتا ہے جس میں کچھ فتوے وغیرہ بھی ہیں، اگرچہ بعد میں آ کے پھر ان میں دو مکتب فکر بن گئے، کچھ نے فتوے نہیں لگائے لیکن کچھ میں وہ سختی باقی رہی۔ لیکن دوسری طرف جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نرمی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، دوسرے مسالک کے ساتھ آنا جانا اور تعامل ان کا رہا، اور توحید کے اوپر انہوں نے خاص طور پہ زور دیا، جیسا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے۔ تو بریلوی جو ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں یہی کہیں گے کہ ایک تو نرمی میں بھی بہت خیر ہے اور توحید میں تو خیر ہی خیر ہے، تو آپ اپنے اسکول آف تھاٹ میں رہتے ہوئے بھی توحید پہ عمل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اہل حدیث کا ٹیگ لگے۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق جو توحید ہے ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور وہی توحید وہ ہے جو کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بیان کر کے جا چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمارے بریلوی بھائیوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، مطلب تنہائی میں ذرا غور کریں، یہ ان کے اپنے علماء کا میسج ہے۔ اچھا، دوسرا محمد خان قادری صاحب، ان کی ایک ویڈیو جو ابھی حالیہ ہے مطلب وائرل ہوئی ہے فیس بک کے اوپر، تو یہ بھی بڑے علماء میں سے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے اپنے طلبہ کی خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ اپنے سامعین کی اصلاح فرما رہے ہیں۔
سائم کی غالب نعت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جس کی ہے تو نعت لکھتا، پڑھو گے
وہی تو لیں گے،
ہاں اچھی پڑھنا در وہی تو لیں گے،
تو بھی سائم عجیب انسان،
ہاں
روز محشر سے ہے ہراساں،
ہاں
ارے تو جن کی ہے
نعتیں پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو کیوں پریشان ہے آخرت میں، جن کی تو نعتیں پڑھتے ہیں اس نے تیرا حساب لینا ہے، مجھے بتاؤ حساب مصطفیٰ نے لینا ہے؟ نہیں، غور کر لو نا، حساب کس نے لینا ہے؟ تو مسئلہ بگڑ گیا نہیں؟ پیچھے جو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ سبز گنبد والے قبول، تو اندر سے ہے کہ نیلے گنبد والا دعا قبول کرتا ہے، سبز والے کی دعا نہیں مانگنی۔ دعا کس کے لیے مخصوص ہے؟ مخر عبادت ہے، تو دعا کس سے مانگنی؟ فقط حساب کون لے گا؟ اس کے حساب بتاؤں قرآن میں، قرآن میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ وہ حساب تیرا لیں گے، قرآن میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان کو بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول آئے امتیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن امتوں کی طرف رسول، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ہم حساب لیں گا. کون ہے پھر؟ جو مرضی لکھ دیا. ٹھیک ہے، وہ ٹانگے والا تیری خیر ہوئے، پتہ نہیں روزے دی جاری چمرین نے جو مرد. حالانکہ احساس ہی نہیں ہوتا یار. دیکھو نا، تم کسی کو استقبالیہ کلمات کہنے ہوتے پوچھتے ہو، یار یہ جو شخص آ رہا ہے نا اس کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرو، میں نہیں جانتا. حضور کے بارے میں ہر کوئی شروع ہو جائے، اللہ کے بارے میں ہر کوئی شروع ہو جائے، وہ سو دفعہ سوچو، سو دفعہ. اس لیے میں ایک اصول آپ کو عرض کیا تھا کہ کسی عالم کی نعت پڑھا کرو. کسی عالم، یہ جو ہے محمد علی ظہوری، یہ جو نیازی، یہ جو ناصر، یہ فلاں 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 فلاں، یہ علماء نہیں ہے. یہ علماء شاہ نصیر عالم ہے، شاہ نصیر الدین گوجلوی، پیر میر علی شاہ، مولانا احمد رضا بریلوی عالم ہے.
تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی محمد خان قادری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیلے گنبد والے سے مانگنا چاہیے. نیلے گنبد سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور سبز گنبد والے سے دعا کرنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نعتوں کے اندر بہت شرکیہ کلام جو ہے وہ ہمارے نعت خواں حضرات نے داخل کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نعت خواں حضرات ہیں یہ علماء نہیں ہیں، اور ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے جو ہمارے بھائی ہیں انہیں علماء کی نعتیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، کیونکہ ان میں شرک نہیں ہوگا، جیسا کہ انہوں نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڈی رحمہ اللہ کا نام لیا. اچھا، یہ تو ایک موقف ہو گیا بریلوی اسکول آف تھاٹ میں، اور یہی موقف ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے دیوبند کے اندر بھی کہ اللہ کے غیر سے جو ہے وہ استغاثہ جائز نہیں ہے، اور یہی موقف جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے آل الحدیث کے اندر بھی کہ غیر اللہ سے استغاثہ دعا کرنا یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دوسرا جو موقف ہے بریلوی مکتب فکر میں وہ یہ کہ توسل جائز ہے، یعنی غیر اللہ سے آپ استغاثہ تو نہ کریں، ڈائریکٹ تو نہ مانگیں آپ غیر اللہ سے، لیکن یہ ہے کہ آپ وسیلے کے طور پہ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مانگیں اور کہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، آپ ہمارے حال کی طرف نظر کریں جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، یا آپ یا علی مدد کہیں، یا غوث اعظم کہیں، یا اس طرح سے آپ اولیاء کو یا صحابہ میں سے کسی کو یا اہل بیت میں سے کسی کو یا انبیاء میں سے کسی کو براہ راست پکاریں اور ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اولیاء کو یا صحابہ کو یا اہل بیت کو یا انبیاء کو اگر آپ وسیلہ بنا لیں اللہ کی جناب میں تو اس کا جواز نکلتا ہے، وسیلے کا جواز نکلتا ہے کہ آپ دعا تو اللہ سے ہی کریں، لیکن آپ کہیں کہ اے پروردگار آپ فلاں کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیں، فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں ولی کے وسیلے سے آپ میرا یہ کام کر دیں. یعنی وہ مانگ تو اللہ سے ہی رہا ہے لیکن درمیان میں وہ وسیلہ ڈال رہا ہے. یہ ایک دوسرا موقف ہے. اس میں مفتی اکمل قادری صاحب کا ایک بیان، ان کا ایک ویڈیو کلپ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی مفتی صاحب نے ایک بات کہی ہے شروع میں کہ بہتر یہی ہے کہ اگرچہ وسیلہ جائز ہے، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وسیلہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اشرف یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اللہ سے مانگے، یعنی اس سے بھی بچے. تو ابھی ہم آپ کے سامنے ان کی رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو اب اس میں جو لوگ وسیلے کی بھی قائل ہیں آپ دیکھیں وہ بھی ساتھ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ہی مانگیں, بہتر یہی ہے. تو آپ بہتر کی طرف کیوں نہیں جاتے, آپ اکمل کی طرف یا بہترین کی طرف کیوں نہیں جاتے, آپ کم تر چیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور ایک مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے. ان دنیا کے ہر معاملے میں ہم بہترین کی طرف جاتے ہیں اور یہاں ہم کم تر کی طرف جائیں. تو خیر بہرحال ہم مفتی صاحب کا موقف جو ہے وہ سنتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ تبصرہ بھی کریں گے.
فرمایا کہ ان کے بھائی ہیں, یہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اولیاء اعظام سے یا انبیاء علیہ السلام سے طلب امداد جائز نہیں ہے, تو کیا اس کا شرعی حکم ہے؟ یہ شاید اوفر میرے خیال میں کال آئی تھی. تو بہرحال میں اس میں پہلے آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے, اولا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے, لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور طلب کیا جائے, کیونکہ وہ غیر محتاج ہے, مستقل کی ذات ہے, اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں, جس کو چاہے جب چاہے جتنا دے, جس سے چاہے روک دے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنگا بھی کسی کو نہیں دے سکتا. اور اس شخص سے مراد چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں, چاہے صحابہ کرام ہیں, چاہے اولیاء اعظام ہیں, سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں, پھر آگے عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ہم پوری کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتی ہے, پھر ایک شخص دوسرے کی کوئی طلب مدد کر سکتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ کے دیے بغیر, اللہ کی مدد کیے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا, یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرے, اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا, تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. کثیر احادیث, صحیح احادیث کریمہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کبھی پانی کی کمی کی درخواست کی ہے, کبھی بھوک کی درخواست کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا, میں اتار نہیں سکتا ہوں. سرکار ان کے باغ میں گئے, ان کی کھجوروں کو زیادہ کر کے ان کے تمام قرضے اتروا دیے. اس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں, کثیر احادیث اس پر گواہ ہے.
جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ وسیلے کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وسیلہ جائز ہے. مفتی اکمل قادری صاحب اس وسیلے میں بھی انہوں نے اس کے جواز کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل آپ نے سن لیے ہیں. وہ سارے وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے لیے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ان کے حق میں قبول فرمایا. تو یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جائز ہے. یعنی ایسا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جائز ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ حیات ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیں. اصل میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ پکڑنا, اس کی دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ زندہ ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے آپ کو وسیلہ بنایا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آج اگر کوئی نیک لوگ ہیں دنیا میں, میرے دوستوں میں ہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں کتنا عام جملہ ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا, بھائی میرے لیے دعا کرنا, تو یہ تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. تو یہی اس کو وسیلہ بنانا ہے اللہ کی جناب میں, ٹھیک ہے. اسی طرح انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تین لوگ جو ہے وہ طوفان اور باد و باراں کے اندر جو ہے وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے, اوپر سے جو ہے وہ غار کا دانا کھلا تھا تو وہ اس کے اندر گھس گئے. طوفان سے بچنے کے لیے اوپر سے جو ہے وہ پتھر لڑکا ہے اور غار کا دانا بند ہو گیا. اب تینوں نے کہا کیا کریں, تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی نیکیاں یاد کیں اور اس نیکیوں کے وسیلوں سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ نیکی ہم نے آپ کی خاطر کی تھی, تو یہ غار کا پتھر اس وجہ سے آپ ہٹا دیں. تو اللہ نے وہ تھوڑا سا سرکا دیا, پھر دوسرے نے دعا کی تو وہ اور سرک گیا, تیسرے نے دعا کی تو وہ بالکل ہٹ گیا. تو نیک اعمال کے وسیلے سے آپ جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ کو اپنے نیک اعمال یاد کروا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کیا تھا, آپ کے لیے کیا تھا, آپ میری دعا قبول فرمائیں. پھر وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. تو کسی بھی زندہ شخص کو, کسی اچھے عالمی دین کو جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں تو جواز ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کو وسیلہ بنانے کی کیا دلیل ہے. اب اس میں بھی مفتی اکمل قادری صاحب نے ایک بات کہی ہے, اس پہ ذرا آپ جو ہے وہ غور کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس طرح سے وسیلہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے سوال بھی جو ہے وہ اللہ سے کیا جا رہا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو ہمیں دیوبند کے ہاں ملتا ہے، یعنی ان کے ہاں اس کو جائز کہا گیا ہے۔ لیکن جو بریلوی سکول آف تھاٹ میں جس وسیلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اولیاء اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اور اولیاء اللہ وہ سوال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اولیاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ان کی دعا پوری کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے، وہ دعا جو ہے وہ پھر اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ تو قبر پہ کھڑے ہو کے، کسی ولی کے قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس سے دعا کی، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو یہ وہ وسیلے کا دوسرا مفہوم ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ بیسیکلی تین نہیں چار موقف ہیں، تو یہاں وسیلے میں دو مفہوم ہو گئے، ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں دیوبند کے ہاں ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمیں بریلوی مکتب فکر میں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ خیر، اس پہ بھی ہم آگے چل کے جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک اور رائے جو بریلوی عالم دین جو ہیں معروف ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ان کی بھی ذرا ہم رائے جو ہے وہ سن لیں، اور انہوں نے بھی جو وسیلے کے حق میں دلیل دی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم جو ہے وہ دیکھ لیں۔
مدد مانگنا وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے، لیکن اگر انبیاء کو اولیاء کو بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ تجلوں کتب میں روایت، حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور اس کی حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں جس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ساتھ میں پردہ ستر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرغی کے دورے نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کرتے جب میں گروں تو میرا ستر نہ کھلے۔
ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگنا تو اللہ سے ہی ہے لیکن وسیلہ جائز ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں اس دوسرے وسیلے کی بات کی ہے جو ہمیں دیوبند کے ہاں ملتا ہے، کہ مانگو اللہ سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ درمیان میں ڈال سکتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ درمیان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس میں جو انہوں نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں، عثمان بن حنیف والی، کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نابینا ہوں، تو اللہ کے رسول نے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ایک خاتون آئی اور جن کو مرغی کا جو ہے وہ دورہ پڑتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، تو اس نے کہا بس اتنی دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا ستر پھر نہیں کھلتا تھا۔ پھر وہی بات کہ یہ وہ دلائل ہیں وسیلے کے بارے میں کہ جو کسی کی زندگی میں کسی کو وسیلہ بنانا ہے، یہ ایسی ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیں، تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو وسیلہ بنانا، اس کی کوئی دلیل جو ہے وہ ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کے پھر کچھ تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کو کیوں منع کیا گیا، زندہ کا وسیلہ کیوں جائز رکھا گیا، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو فوت ہو گئے، ان کا وسیلہ جو ہے وہ کیوں جائز نہیں ہے، دونوں میں کہاں فرق پڑتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم بریلوی مکتب فکر میں ہی ایک جو تیسرا موقف ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک موقف تو بریلوی مکتب فکر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بس اللہ سے مانگو بھائی، بچ جاؤ، یہ شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا۔ دوسرا یہ ہے کہ وسیلہ بنانا جائز ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ وسیلہ بنانا جائز ہے، اس میں بھی دو طرح سے موقف ہمارے سامنے آئے۔ ایک موقف ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس طرح سے وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ کسی بزرگ سے مانگیں، کسی ولی سے مانگیں اس کی قبر پہ جا کے، اور وہ جو ہے وہ پھر آپ کی دعا خود قبول نہ کرے بلکہ اللہ کی جناب میں رکھ دے۔ تو یہ دوسرا انہوں نے وسیلے کا مفہوم بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے موقف کی طرف، کہ جس میں بعض بریلوی مکتب فکر میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ براہ راست بزرگان دین سے مانگنا بھی جائز ہے، استمداد یا استغاثہ یہ بھی جائز ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا مجازن جائز ہے، حقیقتاً تو اللہ کے لیے ہے لیکن مجازن یعنی میٹافر کے طور پہ یہاں پہ جائز ہے۔ پہلے ہم ان کا موقف جو ہے وہ سنتے ہیں، پھر ہم ان کے دلائل بھی دیکھتے ہیں، پھر ہم اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔
اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، مانگنا درست ہے؟
دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟
اللہ۔
کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جولی میں نوٹے ڈال دے، میری تنخواہ بنا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بنا دے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب، مہنگائی بڑھ گئی، پورا نہیں ہوتا۔ دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے۔ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، آپ وہ سیٹ کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تو جب یہ مطلب یہ کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کے لیے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث اعظم سنم پیر آئے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ یا اولیاء کرام یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟
اللہ۔
ٹھیک ہے، تو اب کسی کو کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھا تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگر کہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے۔
ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے وہ عقلی دلیل دے رہے ہیں، مطلب نقل سے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، قرآن حدیث سے انہوں نے عقلی دلیل دی ہے۔ اگرچہ ان کی ویب سائٹ پہ کچھ نقلی دلائل ہیں، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے اور ان پہ بھی کچھ تبصرہ کریں گے۔ یہاں پہ وہ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ سیٹ سے مانگتے ہیں تو اس وقت بھی رزق تو آپ کو اللہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ وہی بات ہے، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا چلائی ہے، تو اس کو اس کے بارے میں کسی کی بحث نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے پیسے مانگتے ہیں یا آپ اپنی والدہ سے مانگتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ہے، صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوتی کا جو تسمہ ہے نا، وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ یہ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے کہ اس حد تک انسان کو جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ مادی دنیا کے اندر اس کو جائز رکھا گیا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جیسے انسانوں سے جو ہے وہ اپنے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ما فوق الاسباب جو مدد ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میٹا فزیکل جو آپ کی جو ورلڈ ہے اس کے اندر، اس میں جو مدد ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ فزیکل ورلڈ میں تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ تو سب کے لیے واضح ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اب وہ ایک دوسری دنیا میں ہے نا، عالم برزخ میں ہیں، تو جو لوگ عالم برزخ میں ہیں وہ کیا اس عالم دنیا والوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عالم دنیا والے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس میں کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں فرق کیا جائے، فرق کیا جائے۔ تو دنیا والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی دلیل ایسی سالڈ نہیں ہے کہ جس کو مطلب کہا جائے کہ جی ہم سامنے رکھیں اور اس پہ کوئی غور بھی کریں۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ براہ راست اولیاء سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو مولانا الیاس قادری کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے جو ہے وہ ہی مانگنا ہے، یعنی آپ اولیاء سے جب مانگتے ہیں تو یہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، انڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم قادری صاحب کا بھی موقف سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
Are we allowed asking Prophet Muhammad for something or can we only use him as a wasila? Both ways are correct and permissible. If you ask anything from Almighty Allah and use Holy Prophet's name and his holy person as wasila, this is known as tawassul. This is intermediation. And if you sometimes ask directly Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, bearing this thing in your mind that in reality the one who blesses and gives is Allah and not the Prophet. Prophet is really the wasila, is the way and means. So considering him means and considering Almighty Allah the giver in reality, and then if you ask directly with the Holy Prophet with this clarity of mind, this is known as isti'ana, istighasa. This is also permissible. It is the same way as a child asks mother or somebody asks anybody else, I am dying, please help me. He knows that nobody can help except Allah. That help would come from Almighty Allah. But still he asks somebody, please help me, I am dying. So this helping is majaz. This is metaphorical sense and not the real sense. Both things are permissible in Sharia, permissible in Quran, permissible in Hadith and Sunnah. So I will quote one Hadith in Sahih Sitta, which comes in Jami' Tirmidhi and Ibn Majah both. And Hadith is Sahih, reported by dozens of Aimah of Hadith. A person who was blind came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ya Rasulullah, I am blind, please pray for me. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, what do you want? Should I pray for you?
ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس میں طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ڈائریکٹلی مانگتے ہیں اولیاء اللہ سے تو یہ بھی بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ جو ہے وہ ان سے براہ راست بھی جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. تو اور اس کے جواز کے لیے انہوں نے جو روایت بیان کی ہے عثمان بن حنیف والی, یہ وہی روایت ہے. لیکن اس میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ہے, اور اس میں تو کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں, اس پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ زندہ میں اور مردہ میں دونوں کو وسیلہ بنانے میں کیا فرق ہے, وہ باریک فرق کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ شریعت نے ایک کو جائز رکھا اور دوسرے کو منع کیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی لاجک کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہیے, واضح کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. وہ بات ٹھیک ہے, وہ ہم کریں گے. لیکن ابھی ہم جو ہے وہ کچھ دلائل ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اس تیسرے موقف کے, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ بھی اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے جبکہ آپ کے ذہن میں ہو. طاہر القادری صاحب نے تو یہ بات کہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ وسیلہ ہیں. اور لیکن مولانا الیاس قادری صاحب کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں, تو وہاں تو اس سے بھی عجیب تر بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اختیار دے دیے, اس لیے ان سے جو ہے وہ مانگنا جائز ہے. اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کر دیے, اپنے انبیاء میں, اپنی اولیاء میں. یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے احادیث کی روشنی میں, صحیح احادیث کی روشنی میں. لیکن ابھی پہلے ہم ان کا موقف اور ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام جو ہیں علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء جو ہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ جی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے, جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے اور یہ سب حضرات اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے چل کے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرہ کی بھی مالک اور مختار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ کی عطا یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد فرما سکتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اختیارات تقسیم ہو گئے اللہ کے, ہیں عطائی اولیاء اللہ کے پاس یا انبیاء کے پاس جو اختیارات ہیں عطائی اللہ کی دی ہوئی ہیں, لیکن ہیں ان کے پاس, تو اس لیے ان سے براہ راست بھی مانگا جا سکتا ہے. یہ اخیر درجے میں جا کے جو ہے خطرناک بات ہے. اچھا, اس کے لیے جو انہوں نے دلیل دی ہے ہم ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں. خود ہی سوال کرتے ہیں جی اس کی دلیل کیا ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جی یہ دلیل ہے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے. اب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس میں کیا دلیل والی بات ہے. اللہ ان کا مددگار ہے, ٹھیک ہے, اللہ مددگار ہے, ٹھیک ہے, صالح مومنین بھی مددگار ہیں, فرشتے بھی مددگار ہیں, مطلب کیا, کس بات کی آپ دلیل دے رہے ہیں؟ بس صرف آیت آپ نے نقل کرنی ہے, کوئی سمجھائیں تو صحیح نا, کیا کس بات کی دلیل ہے؟ آپ دیکھیں صرف آیت نقل کی ہے, ترجمہ کی ہے, یہ دوبارہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ جواب میں کیا ہے, آیت ہے اور نیچے ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے نیچے حدیث شریف شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی اس سے, مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اولیاء اللہ سے, انبیاء سے مانگا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کیے ہیں. دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت ہے کیا اپنے کانٹیکس میں, اور انہوں نے اس آیت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لگا دیا, کہاں چسپا کر دیا. مطلب آپ کا کوئی بھی موقف ہو دلیل کے طور پہ, کوئی بھی آپ آیت اٹھائیں اور اس کو بیان کر دیں تو اس کی دلیل بن جاتی ہے. نہیں, آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ موقف ہے, یہ آیت ہے, اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے, یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے اس موقف کے دلیل بن رہی ہے. یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. صرف آیت لکھ دینے سے, کوئی بھی قرآن کی آیت اور نیچے ترجمہ لکھ دیں اور لوگ اس کو دلیل مان لیں, نہیں, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. ایسے اس طرح سے نہ کریں, یہ رویہ درست نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے, یہ تو شرک کا مسئلہ ہے. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے دلیل دی ہے. ہم نے سورہ تحریم کی وہ آیت نکال لی, 4 نمبر آیت. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں پس منظر کیا چل رہا ہے, بات کیا ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ سورہ تحریم کی آیت ہے, ٹھیک ہے, آیت نمبر 4 جو انہوں نے ابھی دلیل دی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقط سخت قلوبکما. نبی کی دونوں بیویوں, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے. کہ اللہ کے وسلم نے ایک بیوی کو, زوجہ محترمہ کو, ایک راز کی بات بتائی تھی, تو انہوں نے اللہ کے وسلم کی وہ راز والی بات دوسری زوجہ کو بھی بتا دی. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پہ آیات نازل کی کہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی تھی, تو انہوں نے آگے اللہ کے رسول وسلم کی وہ امانت آگے دوسری زوجہ سے شیئر نہیں کرنی تھی. تو یہ بات ہے. اب اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تبصرہ کیا ہے, اور یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہیں, ہمارے لیے نہیں کہیں. دیکھیں ذرا غور کریں آیت پہ. مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان تتوبہ الی اللہ فقط سغت قلوبکما, اگر نبی کی دونوں بیویوں, اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں, اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. کن کا مددگار ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, بے شک اللہ وہ مولا ہو, اس کا مولا ہے. کس کا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, اور جبریل بھی اللہ کے رسول کے مولا ہیں, اور نیک لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں, اور ملائکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں. اس کے بعد یعنی دونوں بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلطی ہو گئی تو بس معذرت کر لو, لیکن یہ ہے کہ اگر تم اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایکا کر لیتی ہو تو پھر دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہیں, حضرت جبریل ہیں, صالح مومنین ہیں اور فرشتے ہیں. یہ کانٹیکس ہے اس آیت کا. اب اسے کہاں سے نکل رہی ہے یہ بات کہ جی مدد لی جا سکتی ہے اولیاء اللہ سے ان کے فوت ہونے کے بعد, یا انبیاء جب دنیا سے چلے جائیں تو ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یا تو یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نبی کی زندگی میں اس کے مددگار ہوتے ہیں, یا اہل ایمان جو ہے وہ نبی کی زندگی میں نبی کے جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں, یا حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں تو نبی کی بات ہو رہی ہے, عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, اور اس میں بھی جو ہے وہ نبی کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ہم آپ کو ذرا یہ ترجمہ دکھاتے ہیں ان کا. مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ, جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین تھے, یہ تبیان القرآن ہے اور اسی آیت کا ترجمہ ہے, جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی, اور اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے, کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں, اور اگر نبی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے. اللہ کس کا مددگار ہے؟ نبی کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کی بات ہو رہی ہے. یہ ترجمہ تو مطلب خود ایک بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین نے کیا ہے. تو اور یہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ادھر مدرسے کے شیخ الحدیث تھے. اچھا, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور ترجمہ ہمارے سامنے ہے پیر کرم شاہ صاحب کا, کہ جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس کی بات ہو رہی ہے. اور تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلے میں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے, جبریل اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں, اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. تو یہ آیت مطلب کیا تھی اور آپ نے اس کو کہاں مطلب نقل کر دیا, سمجھ نہیں آ رہی بات. اس طرح سے تو اگر دلائل بنائے جائیں تو کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کی دلیل ہم قرآن سے اس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ جی بس آیت نقل کریں اور اس کا ترجمہ نقل کر دیں, اس طرح سے میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے, یہ علمی اسلوب نہیں ہے دلائل دینے کا. اچھا دوسری دلیل انہوں نے کیا ذکر کی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے بعد. دوسری دلیل یہ حدیث شریف میں کہتے ہیں کہ جی سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, کہ اے اللہ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا. اچھا اب یہ روایت ہے اور اس میں انہوں نے حوالہ کیا دیا, حوالہ نیچے آپ دیکھیں گے تو موجم تبرانی کا حوالہ دیا کہ یہ موجم تبرانی کی روایت ہے سیدنا عتبہ بن غزوان سے, ٹھیک ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس روایت کو دیکھیں کہ اس روایت کی سند کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی یہ روایت ہے یہ موجم تبرانی کی, اور اس روایت کو وہی عتبہ بن غزوان وہی راوی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ عربی ٹیکسٹ ہے, اذا زل احدکم شیئن او اراد احدکم غوثن, ٹھیک ہے یہ وہی ہے, یا عباد اللہ غیثونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, فإن للہ عبادن, کیونکہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. علامہ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ضعیف الجامع میں علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دلیل کیسے بنا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے, اس روایت سے مراد فرشتے ہیں. بعض روایتوں میں باقاعدہ فرشتوں کے الفاظ بھی آ گئے, وہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے. یہ اس معنی مفہوم کی جو ساری روایتیں ان کو سامنے رکھیں تو بیسیکلی یہ فرشت, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں, ضعیف روایتوں سے عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے. اناف کے نزدیک تو خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا, تو ضعیف روایتوں سے کیسے ثابت ہوتا ہے. تو عقیدے کی بنیاد اور خاص طور پہ جو شرک کا مسئلہ ہو اس کی بنیاد تو قرآن پہ رکھنی چاہیے, واضح اور قطعی آیت قرآن مجید کی, یا جو ہے متواتر روایاتوں یا بالکل صحیحین کی روایاتوں ان کے اوپر رکھنی چاہیے. لیکن آپ ایک ایسی روایت لا رہے ہیں جو بالکل جو ہے وہ ضعیف ہے, یہ نہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں, یہ دار الافتاء اہل سنت کے نام سے, جس میں کچھ مزید روایات ہمیں ملتی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کے حق میں کہ جی وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے یا استغاثہ جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے اولیاء اللہ کی وفات کے بعد بھی. یہ دیکھیں جی یہ تو ایک تو وہی موجم کبیر والی ہے حضرت عتبہ بن غزوان, تو ہم نے کہا کہ یہ روایت تو پہلی بات ہے کہ ضعیف روایت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو مراد ہے نا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ, اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے, تو یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یہ اللہ کے بندے فرشتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, یا جنات ہو سکتے ہیں, خیر بہرحال. تو یہ روایت ایک تو ضعیف ہے اور دوسرا اس کا معنی بھی وہ نہیں بنتا جو وہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا کہا ہے کہ قبر پہ جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ انہیں کہو کہ جی ہمیں رستہ دکھا دیں, نہیں یہ نہیں کہا. اچھا دوسری روایت جو ہے وہ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے, اے اللہ کے بندو روک دو, اے اللہ کے بندو روک دو, زمین پر اللہ عز و جل کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں, وہ اس جانور کو روک دیں گے. اب آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ روایت بھی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. ہم آپ کو اس کی بھی سند دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ وہی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں, ٹھیک ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ, کہ اللہ کے لیے زمین میں کچھ لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں تو وہ تمہارے اس جانور کو کیا کریں گے, روک لیں گے. ٹھیک ہے, تو دعا کیا کرنی ہے, یا عباد اللہ احبسوا علی دابتی, اے اللہ کے بندو میرے اس جانور کو روک لو. علامہ البانی کیا کہتے ہیں ضعیف الجامع میں کہ یہ روایت کیا ہے, ضعیف ہے. ٹھیک ہے, الکلم الطیب میں بھی علامہ البانی نے کیا کہا ہے کہ اس کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے, ضعیف روایت سے کیسے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے, نہیں ثابت ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں بھی جو بات موجود ہے وہ یہی ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے, یہاں تو اولیاء مراد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد انہوں نے یہاں اقوال نقل کیے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اقوال تو علماء کے کوئی حجت نہیں ہے. فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں عالم دین نے یہ لکھا ہے, فلاں جو ہے وہ صوفی تھے ان کا یہ قول ہے, تو بہرحال یہ کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی بات کہیں. تو باقی انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں وہ روایات جو ہیں وہ ضعیف درجے کی روایات ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور روایت جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابان بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا جو اس کی مدد کرے, تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. دیکھیں اس میں بھی ابان بن صالح سے روایت ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے ذرا الفاظ دیکھیے گا, پھر دیکھیے گا. ابان بن صالح سے مروی ہے, ٹھیک ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابان بن صالح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابان بن صالح جو ہے نا یہ کوئی صحابی نہیں ہے, یہ تابعی ہیں اور صغار تابعین میں سے, چھوٹے تابعین میں سے ہیں. تو ایک تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ٹھیک, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس جب یہ روایت جو ہے وہ ایک تابعی رسول اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سن سکتا, تو یہ مرسل روایت ہے, اور مرسل روایت بھی کیا ہے, ضعیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم آپ کو ابان بن صالح کے بارے میں دکھاتے ہیں, اور ویسے ہم کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن ذرا ہم نیٹ سے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان نیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کے لیے نکالنا آسان ہو جاتا ہے, اور کتابیں نکالنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ابان بن صالح, ٹھیک ہے, تو یہ 60 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, 60 ہجری میں, ٹھیک ہے, اور 115 میں ان کی وفات ہے. تو یہ کیسے رسول اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں ابان بن صالح, ٹھیک ہے, ابان بن صالح یہ کیسے رسول اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں. تو اس کی جو چین ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. تو جس روایت کی چین ڈسکنیکٹڈ ہو تو ظاہری بات ہے وہ روایت کیا ہے, وہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ روایت تھی کیا. ہم مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. جو لوگ دین کے طالب علم ہیں, ایک سافٹ ویئر ہے المکتبہ شاملہ کے نام سے, تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں بہت احادیث کی کتابیں ہیں, بہت کتابیں ہیں, ہر قسم کے پرائمری سورسز آپ اس کو اس میں آپ کو مل جاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے, جس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں کیا تھی. یہ دیکھیں یہ وہ روایت ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بیان کی کہ ابان بن صالح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 6 اور پیج نمبر 103, اور یہ اس کا بتاقہ ہے, یعنی یہ مکتبہ الرشد ریاض سے پبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہی روایت جب اسی کتاب کے اندر دوسرے مقامات پہ آئی ہے تو تھوڑی وضاحت آ گئی ہے, وہی ابان بن صالح سے, یہ اسی راوی سے یہ روایت ہے. یہ دیکھیں یہ وہی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, ٹھیک ہے, اور اس میں والیوم نمبر 6 اور پیج نمبر 91, یہاں پہ ابان بن صالح وہی ہے, لیکن یہاں یہ مجاہد تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور مجاہد عبداللہ بن عباس سے روایت کر رہے ہیں. اب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان للہ ملائکہ فضلن سوا الحفظہ, کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظ فرشتوں کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایک تو محافظ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ اللہ کے فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, محافظ فرشتوں کے علاوہ جو کیا کرتے ہیں, جو درختوں کا پتہ بھی گرتا ہے نا تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آگے کیا کہا, فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ عَرْجًا فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ, تو جب تم میں سے کوئی سفر میں کھو جائے تو وہ یوں پکارے, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اللہ تم پہ رحم کرے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بتا رہی ہے, یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مرفوع روایت نہیں ہے, اللہ کے وسلم سے نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند کے اوپر بھی باس ہے, اس کی سند پہ بھی باس ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت صحیح ہے, اگرچہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت صحیح ہے, تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کو جو ہے وہ ایسی مشکل کے اندر پکارا جا سکتا ہے. یہاں اولیاء اللہ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے ایک اور معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب, جنہوں نے ایک وقت میں بڑی تحریک بھی چلائی تھی عقیدہ توحید کے حوالے سے, بڑے وہ سیمینارز بھی کرتے تھے, تو ان کے ذرا دلائل آپ دیکھیں, وہ بھی توسل کے قائل ہیں, تو وہ کیا دلائل دے رہے ہیں ذرا ہم اس پہ بھی غور کرتے ہیں.
ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں, نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں, نماز کے اندر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اور نماز کے باہر بھی اس پر ہمارا یقین ہے. اس سلسلہ میں یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھنی ہے, عبادت نہ لغوی کسی کی جائز ہے نہ شرعی کسی کی جائز اللہ کے سوا, اور اعانت حقیقتاً تو ربی کرتا ہے, مجازن رب کے بندے بھی کرتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے جو کہا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 95, اینونی بقوہ, تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ.
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت اور ہے, استعانت اور ہے. تو عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے, لیکن استعانت جو ہے وہ اس کا جواز ہے. اب اس کے لیے بھی جو انہوں نے قرآن سے آیت نقل کی ہے وہ یہ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی, وہ جو جنہوں نے سورہ کاف کا مطالعہ کیا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ آ کے فساد کرتے تھے, تو وہ ایک قوم پہ پہنچے تو وہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے تھے, تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں دیوار بنا دیں, تو پگھلی ہوئی تانبے کی, تو انہوں نے کہا بھائی میری اس میں مدد کرو, فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, تو میری مدد کرو. تو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں جی استعانت جائز ہے. پھر وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں وہ بار بار ایسے دلائل کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ جو اس مطلب فزیکل ورلڈ کے اندر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کے دلائل جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماتحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے اس کو تو سب مانتے ہیں, اس سے تو قرآن نے بھی انکار نہیں کیا, وہ تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن نے جس مدد سے یا جس استغاثے سے منع کیا ہے وہ مافوق الاسباب استغاثہ ہے, اس سے قرآن نے منع کیا ہے. ہم اس کے آگے چل کے آیتیں بیان کریں گے. تو کتاب و سنت نے فرق کیا ہے ماتحت الاسباب استغاثہ میں مافوق الاسباب استغاثہ میں. فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے اسباب کے تحت آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں, اس کو کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا, اگرچہ اللہ کے رسول کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس معاملے میں بھی اللہ کے اوپر جو ہے وہ قناعت کرنی چاہیے, توکل کرنا چاہیے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ وہ ہوں گے جو کہ دعا بھی نہیں کرتے اور علاج بھی نہیں کرواتے. خیر ہم اس پہ کسی اور وقت توکل کے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے تو اس وقت یہ گفتگو آئے گی. اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے تو خود اٹھاؤ, کسی کو نہ کہو کہ مجھے اٹھا کے دے دو, مطلب اگر آپ اونٹ پہ ہو یا گھوڑے کے اوپر ہو, سواری کے اوپر ہو. تو لیکن یہ جائز ہے, ماتحت الاسباب جو ہے وہ مدد جائز ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں سکھایا یہی کہا کہ اتنا بھی نہ کرو. عام سادہ سی بات ہے کہ کسی آپ کو قرض کی ضرورت, روپے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, تو ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کر لیں بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو, اور ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں نے اسے سوال نہیں کرنا, میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. تو بہتر رویہ کیا ہے؟ اگر جی یہ جائز ہے, قرض کے لیے روپے پیسہ مانگ سکتے ہیں, لیکن بہتر رویہ یہ ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اللہ سے ہی مانگیں. تو ماتحت الاسباب میں بھی بہتر رویہ یہی ہے کہ اللہ سے ہی مانگے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگے اور صرف اللہ سے مانگے, اور انسانوں کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جواز رکھا ہے جو ماتحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے, جو مافوق الاسباب مدد ہے, جو لوگ دنیا سے چلے گئے دوسری دنیا میں, عالم برزخ میں ہیں, برزخی حیات ہے ان کی, ہماری یہاں دنیاوی حیات ہے, تو وہ وہاں سے آ کے اس عالم سے اس عالم میں آ کے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس مدد کی جو ہے وہ قرآن نے اور سنت نے اس کی نفی کی ہے, کیونکہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے, اس سے شرک کے رستے کھولتے ہیں, اور بعض صورتوں میں تو یہ خود ہی شرک بن جاتی ہے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. خیر, بہرحال ایک اور مقام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف جو ہے وہ آصف جلالی صاحب ایک اور جو ہے وہ دلیل بیان کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں.
رب چاہتا تو بدر پہ آ کے اٹھ نہ سکتے, رب چاہتا تلوار پکڑتے ہاتھ سکڑ جاتے, لیکن یوں نہیں کیا, لڑوایا ہے صحابہ سے ان کو اور صحابہ کو غالب کیا ہے اور بھیجا فرشتوں کو ہے, اور فرشتوں کو کہا یہ ہے تم نے آگے جا کے ثابت قدم رکھنا ہے تم نے, تاکہ قیامت تک پتا چلے وسیلہ یہ ہوتا ہے. وہ محتاج نہیں تھا, وہ تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا, لیکن بیان کرنا تھا کہ یہ درمیان والوں کو گالیاں کوئی نہ دے, ہم نے درمیان خود بنائے ہیں. درمیان کون, درمیان کون, روز کے نعرے, روز کے درس, روز کے جلسے پوچھتے ہیں بندے اور مولا کے درمیان کون, یہ خیر یہ خیر, میں پوچھتا ہوں درمیان کون؟ یہ دھیان قرآن کی طرف کرو. قرآن کہتا ہے جو بدر میں اسلام ہے وہ گوجرانوالا میں بھی اسلام ہے. درمیان میں کون؟ درمیان میں اللہ کے بندے جن کو رب نے خود رکھا ہوا ہے. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فسبت الذین آمنوا, تم نے ثابت قدم رکھنا ہے اور انہوں نے رکھا, اور ثابت قدم رکھنا کوئی معمولی سی بات, ہزار سے زائد ہوں دشمن, 313 لڑنے والے, اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہو, سواریاں زیادہ ہو, تیر برس رہے ہوں, گھوڑے دوڑ رہے ہوں, تلواریں چل رہی ہوں, پھر بھی فرشتے آ کے آگے پیچھے ڈگمگانے نہ دیں, حوصلہ دیں. یہ بھائیوں مشکل کشائی نہیں تو اور کیا مشکل کشائی ہے؟ یہ حاجت روائی نہیں تو کون سی حاجت روائی ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے اور حاجت روائی ہے, اور رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے. یہ آیت قرآن میں آئی ہے اور اس لیے میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور نہ ماننے میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اس واسطے دشمنوں کی شامت آئی ہے اور اپنی بھلائی ہی بھلائی ہے.
ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب, ماشاءاللہ سے جیسا ان کا نام ہے تو وہ جلال میں بھی ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ثابت قدم رکھا ہے, تو فرشتوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا. اب دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے, دلیل جو ہے نا وہ ہم بس بیان کیے جا رہے ہیں لیکن یہ غور نہیں کر رہے کہ اصل میں محل نزاع کیا ہے, اختلاف کیا ہے جس کی ہمیں دلیل بیان کرنی ہے. ہم نے صرف قرآن سے کوئی آیت نہیں پڑھ دینی, لیکن بات یہ محل نزاع یہ ہے, اختلاف یعنی جو ڈفرینس جو ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ, یا جو پوائنٹ آف ڈفرینس ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں مانگی جا سکتی. تو یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, غیبی طور پہ مدد کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فرشتوں سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا, سوال یہ ہے. کیا میں فرشتوں سے استغاثہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں فرشتوں سے مدد مانگ سکتا ہوں؟ کیا میں فرشتوں سے دعا کر سکتا ہوں اللہ کو چھوڑ کے, اللہ کے علاوہ؟ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا, اللہ اب میری مدد کر دے, بھلے فرشتوں سے کر دے, بھلے کسی بھی ذریعے سے کر دے, فاسق و فاجر کے ذریعے سے, کافر کے ذریعے سے کر دے, مجھے اس سے کیا غرض؟ تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں سے میری مدد کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی, اور اس سے اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی فرعون اور آل فرعون کے ذریعے سے, یعنی اپنے نبی کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے, فرعون کے گھر میں پلوایا نا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو اب فرعون اور آل فرعون سے مانگنا جائز ہو گیا؟ مطلب کیا بات ہے, مطلب کیا لاجک ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے جو دلائل بیان کیے ہیں یقین مانیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس موقف سے بہت زیادہ کیا ہٹی ہوئی ہے, وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے. اچھا, یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ سورہ قصص ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو استغاثہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم کہہ رہے ہیں فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی, ٹھیک ہے, تو استغاثہ تو یہاں سے ثابت ہو گیا. کس نے استغاثہ کیا؟ وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے استغاثہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے استغاثہ کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ مولانا مودودی کا ترجمہ بھی کھول لیتے ہیں. تو فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی, تو استغاثہ کیا, مدد طلب کی اس بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس شخص کے خلاف جو کہ ان کا دشمن تھا, یعنی قبطی یا آل فرعون میں سے تھا. تو زندگی میں تو استغاثہ جائز ہے, اس کی آپ مثال نہ دیں. ہاں باقی آپ نے جو کہا ہے کہ جی مافوق الاسباب بھی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے, فرشتے کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے مدد مانگی. رسول اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کس سے مدد مانگی تھی؟ کیا فرشتوں سے مانگی تھی؟ روایتوں میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے, یہاں تک حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول بس کر دیں, بس کر دیں آپ, مطلب اتنی ساری رات آپ نے اللہ سے دعا میں گزار دی, پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کوئی عرج نہیں بھائی, میں اللہ سے مدد مانگوں, اللہ میری مدد کے لیے فرشتے بھیجے, انسان بھیجے, جن بھیجے, جو مرضی بھیجے, مجھے اس سے کیا لینا دینا, مدد میں نے صرف اللہ سے مانگنی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرشتے مافوق الاسباب بھی مدد کر سکتے ہیں, مان لیا مدد کر سکتے ہیں, لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں ان سے جو ہے وہ مدد مانگنا شروع کر دوں, استغاثہ شروع کر دوں, ان سے دعا کرنا شروع کر دوں؟ دیکھیں مافوق الاسباب جیسے ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ماتحت الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی جو ہے وہ مدد کروا دیتا ہے اپنے انبیاء کی یا اس دین کی, ٹھیک ہے. کافر تو کیا, اللہ تعالیٰ حشرات الارض سے, چرند پرند سے, جانوروں سے جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے. اب میں جانوروں کو پکارنا شروع کر دوں, چلیں قرآن کی آیت آپ کو دکھاتے ہیں ذرا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ استدلال کیا ہے, مطلب اس کی کیا حیثیت ہے, کیا اس کا سٹیٹس ہے علمی دنیا میں. یہ دیکھیں یہ سورہ فیل ہے, اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے, بالکل سمجھ میں آ گئی. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ٹھیک ہے, لشکر آیا ہے بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے, تو اللہ نے اس لشکر کو, ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کیا, کس کے ذریعے سے؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے, اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی, اپنے گھر کی جو ہے وہ غیبی تائید فرمائی, کس کے ذریعے سے؟ پرندوں کے ذریعے سے. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی غیبی تائید فرماتے ہیں پرندوں کے ذریعے سے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہماری تائید اپنے جانوروں پرندوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں, تو ہم پرندوں سے مانگنا شروع کر دیں. مطلب کیا, مطلب کوئی کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی نا. تو اس پہ غور کریں, مطلب یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت نازک مسئلہ ہے, یہ شرک کا مسئلہ, اس پہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس قسم کے دلائل صرف اس میں نہ آئیں کہ جی مخالف مکتب فکر کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو ہے وہ فلاں عالم دین نے چونکہ بیان کر دیا تو ہم نے اب جو ہے نا وہ اس کا مطلب تحفظ ہی کرنا ہے اور اس کو ہم نے صحیح ثابت ہی کرنا ہے, یہ نہیں ہے, یہ شرک کا معاملہ ہے. اس میں پوری آخرت جو ہے وہ انسان کی تباہ ہو جانی ہے, تو اور صرف انسان کی نہیں, پھر جو اس کو فالو کرنے والے ہیں ان سب کی بھی. اور عقیدے میں تو ویسے ہی اناف کہتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے, عقیدے کے مسائل میں جو مبادیات دین میں سے ہیں. ہاں فقی مسائل میں تقلید ہیں, ٹھیک ہے, آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلیں, اور پھر بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دلیل نہیں لاتے, یا تو امام صاحب سے لے آئیں نا, جب آپ ان کے مقلد ہیں آپ ان سے دلائل لے آئیں کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ بھائی قبر پہ جا کے جو ہے وہ دعائیں کرو اولیاء اللہ سے, انبیاء سے جو ہے وہ استغاثہ کرو. تو ایسا نہیں ہے نا, آپ کی کتب فقہ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے وہ یہ موجود ہے, جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ بلکہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا قول اس کے خلاف موجود ہے, وہ سب استغاثہ کے خلاف تھے. تو یہ چیز ہمارے ہاں جو ہے یہاں برے صغیر پاک و ہند میں ہندوانہ کلچر کی وجہ سے آئی ہے, ہم آگے چل کے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ بات کریں, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا اب یہ بات ایک اور جگہ پہ آ گئی, فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْن, موسیٰ علیہ السلام کو کس نے اٹھایا؟ آلِ فِرْعَوْن نے, ٹھیک ہے. تو اب ہم آل فرعون کو جو ہے وہ مطلب آل فرعون کے ذریعے بھی اللہ نے نبی کی جو ہے وہ مدد کر دی, تو اب ہم آل فرعون کو پکارنا شروع کر دیں. یہ دلیل جو ہے نا کوئی مضبوط دلیل نہیں لگ رہی, بلکہ بہت ہی جو ہے وہ بودی دلیل لگ رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک اور روایت آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ٹھیک ہے. یہ روایت 3026, اس میں آخر میں کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ, اور اللہ تعالیٰ کبھی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی اپنی دین کی تائید فرما دیتا ہے. تو فرشتے میری مدد کر دیں, کوئی فاسق و فاجر جو ہے وہ میری مدد کر دے, میں نے اللہ کو پکارا, کسی چرند پرند سے اللہ تعالیٰ میری مدد کروا دیں, اپنی کسی مخلوق سے کروا, مجھے اس سے کیا غرض, وہ سب اللہ کے بندے ہیں, بھیجا ان کو اللہ نے میری مدد کے لیے, مجھے ہی حکم ہے کہ میں نے صرف اللہ کو پکارنا ہے, میں نے ان کو نہیں پکارنا. تو یہ دلیل بھی جو ہے وہ کوئی سمجھ میں آنے والی دلیل نہیں تھی. اچھا, اس میں جو دیوبند کا عقیدہ ہے, دیوبند کا یہی عقیدہ ہے جو اہل الحدیث کا ہے, یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں جو معروف عقیدہ ہے. اب ظاہری بات ہے دو سکول آف تھاٹ تو آ گئے, ٹو تھرڈ تو ہو گئے, اور بلکہ بریلوی جو مکتب فکر میں بھی ہم نے کہا کہ علماء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی استغاثہ جائز نہیں ہے, تو دیوبند سکول آف تھاٹ کا بھی موقف یہی ہے جو اہل الحدیث کا ہے اور جو بعض بریلوی جو ہے وہ علماء کا ہے کہ استغاثہ جائز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ جامعہ شرفیہ کا فتویٰ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ سوال یہ کیا گیا ہے دار الافتاء سے کہ یا غوث اعظم یا خواجہ اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا شرعی حکم, یہ کوسچن ہے, ٹھیک ہے, کہ پیروکار جو ہے وہ یہ عام طور پہ اس طرح سے, تو جواب میں انہوں نے کیا کہا, یا غوث اعظم یا خواجہ کہنا شرعاً جائز نہیں, یہ نعرے اہل بدعت کے ایجاد کردہ ہیں اور ان سے ان کی مراد غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے, اور اس عقیدے کی قرآن اور حدیث اور عقائد اہل سنت میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, موت و حیات, صحت و مرض, عطا اور بخش سب اسی کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعائیں کرتے اور اسی کو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے رہے ہیں, اور تمام اولیاء اعظام کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ کسی نبی یا ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ اس حدیث مبارک سے واضح معلوم ہو رہا ہے. اور حدیث میں کیا, یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے, مطلب یہ صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا, اے لڑکے تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا, اور تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ, اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر, ٹھیک ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اب اس پہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ جی آپ دنیا میں بھی تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں, بھائی اس میں کوئی حرج نہیں, وہ ماتحت الاسباب ہے, یہاں بات ہو رہی ہے مافوق الاسباب کی, ٹھیک ہے. ایسی چیزیں جو کہ اس دنیا سے متعلق نہیں ہیں یا عام لوگ جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, جیسے بیٹا مانگ لینا, ٹھیک ہے, جیسے جو ہے وہ صحت مانگ لینا, اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آگے چل کے انہوں نے مطلب پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی الفت الربانی سے بھی حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے باطل عقائد سے اعتراض لازم ہے, اور یا غوث العظم جیسے نعروں سے چونکہ اس عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے اس لیے یہ نعرہ لگانا بھی جائز نہیں ہے. البتہ ذوات صالحہ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے, یہ جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ ہے. ہم نے کہا تھا کہ دیوبند والے استغاثہ کے قائل نہیں ہیں, ڈائریکٹ مانگنے کے قائل نہیں ہیں, البتہ توسل کے یہ قائل ہیں, اور توسل بھی وہ والا نہیں کہ اولیاء سے مانگیں اور پھر اولیاء اللہ سے مانگیں, یہ توسل وہ ہے جو کہ بعض بریلوی علماء میں ہے. دیوبندی علماء میں جو توسل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہی مانگیں اور اس طرح سے مانگیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سوال کر رہے ہیں. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی, لیکن ابھی استغاثہ کے بارے میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اولیاء سے مانگنے کے بارے میں, یا علی مدد, یا غوث اعظم, یا اس طرح سے جو ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا, اس قسم کی باتیں جو ہے اس کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے, اس کو ہم ذرا دیکھ لیں. یہ ہمارے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ جو ہے, جامعہ بن نوری ٹاؤن, یہاں یہ سوال کیا گیا, ان کا یہ فتویٰ ہے, کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں ذاتی طور پر قدرت و طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, یہ شرک اور کفر ہے. یعنی کسی کے بارے میں, غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, ٹھیک ہے, یہ کفر اور شرک ہے. اسی طرح کسی غیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس نے تمام اختیارات دے دیے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے, ہر قسم کی مرادیں ہر جگہ سے اسے مانگنی چاہیے, یا اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی غیر اللہ میں ماننا یہ بھی شرک ہے جو ناجائز اور حرام ہے. مشکل کشا, حاجت روا اور متصرف فی الامور ذات صرف اللہ کی ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات بیان کر دی ہے, کسی غیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو خدا نے تمام اختیارات دے دیے, تو انہوں نے اختیارات کا بھی کیا کیا ہے, انکار کیا ہے, کہ یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات جو ہے وہ بانٹ دیے ہیں, یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ شرک ہے. اسی طرح دار العلوم دیوبند کی یہ ویب سائٹ ہے ہمارے سامنے, اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں, کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا, یا علی مدد, یا غوث المدد جو ہے, یہ شرک ہے, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. اور درگاہ پر جانا, عروس ماننا, کیا یہ شرک یا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کے جواب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے, یعنی ان کو مدد کے لیے پکارنا, جیسے یا علی المدد اور یا غوث المدد وغیرہ, شرک ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين, کہ اللہ کے علاوہ اس سے دعا نہ کرو جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لہو دعوت الحق, اللہ کو جو پکارنا ہے وہی حق ہے, وہی حق سچ ہے, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ پھر آگے ان کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. تو درگاہ پر جا کر عرس منانا دلائل شرع کی روشنی میں ناجائز و بدعت ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہاں کوئی شرکیہ کام کیا تو وہ کام شرک ہوگا. یہ دار العلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو گویا دار العلوم دیوبند والی بھی اس کو جو ہے وہ شرک کہہ رہے ہیں, کہ استغاثہ جو ہے اس طرح سے ڈائریکٹ جو ہے کسی کو مخاطب کر کے اس سے مانگنا, یہ شرک ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اب ایک سوال جو اب ہم نے پہلے پیدا کیا تھا کہ کیسے فرق کریں گے کہ شریعت نے یا کتاب و سنت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ماتحت الاسباب جو ہے وہ آپ استغاثہ کر سکتے ہیں, کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں اس فزیکل ورلڈ کے اندر جو ہے, اسباب اور علل کی دنیا میں, ٹھیک ہے, ظاہری اسباب کے تحت, لیکن مافوق الاسباب یا دوسری دنیا کے لوگوں سے آپ رابطہ کر کے یا ان سے آپ دعا نہیں کر سکتے, یہ فرق کیوں کیا گیا, اس کی لاجک کیا ہے, اور یہ فرق کیا کیا بھی کیا ہے, اس کی دلیل کتاب و سنت سے سری دلیل کیا ہے, اور اگر یہ فرق کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, حکمت کیا ہے, وزڈم کیا ہے, اس کو اب ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے جس شرک کا رد کیا, ظاہری بات ہے وہ مشرکین مکہ تھے, عرب کے لوگ تھے. ہمیں دور جاہلیت میں جانا پڑے گا, اس کی ہسٹری اٹھانی پڑے گی کہ اس دور کے لوگوں کے کیا عقائد تھے. قرآن نے تو تبصرہ کیا ہے کہ یہ شرک ہے اور جو یہ کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا, لیکن ان کے ہاں جو بت تھے, جیسے کتاب الاسنام, اب دیکھیں ابن قلبی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جی دور جاہلیت کے بت کون سے تھے, ان بتوں کی کیا تاریخ تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے المفصل فی تاریخ العلب, یہ ڈاکٹر جواد علی کا 20 جلدوں میں انسائیکلوپیڈیا ہے, المفصل فی تاریخ العرب, جس میں انہوں نے دور جاہلیت کی, یعنی ٹائم آف اگنورینس, اسلام کے آنے سے پہلے کی جو عرب کلچر تھا, عربوں کی جو تاریخ تھی, ان کے جو عقائد تھے, جو ان کا رہن سہن تھا, سب تفصیل سے لکھ دیا, اور اس میں دور جاہلیت کی شاعری کی روشنی میں اور مختلف مصادر اور سورسز کی روشنی میں. تو وہاں جا کے ہم ذرا دیکھیں گے, یعنی قرآن کے اس کلچرل کانٹیکس میں جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا, کہ بیسیکلی وہاں لوگوں کے عقائد کیا تھے جن کے اوپر قرآن جو ہے وہ تبصرہ کر رہا تھا. ایک تو تاریخ کے ذریعے سے ہم وہاں جائیں گے, دوسرا جو ہے وہ ہم تفسیر کے ذریعے سے وہاں پہ جائیں گے کہ مفسرین نے کیا کہا ہے ان آیات کی تفسیر میں, کہ بیسیکلی ان کے کیا عقائد تھے, اور تیسرا حدیث کی روشنی میں, صحیح حدیث, اتھینٹک ترین, سیئین کی روایات کی روشنی میں ہم جا کے دیکھیں گے. اب جیسے دیکھیں یہ ایک آیت مبارکہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک پیدا ہوا, یہ ہمارے علم میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں, کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, دین توحید پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کے پہلی مرتبہ شرک پیدا ہوا, یعنی توحید سے شرک تک کا انسان نے سفر کیا, 10 نسلیں گزر چکی تھیں. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے اس دنیا میں, اللہ نے انہیں آسمانوں سے جو ہے وہ زمین پہ اتارا, ان سے آگے نسل انسانی چلی, تو ظاہری بات ہے وہ توحید پہ تھے, تو 10 نسلیں توحید پہ قائم رہی ہیں. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا سورہ بقرہ میں, کان الناس امتا واحدہ, پھر بعد میں آ کے اختلاف ہوا, تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا, تو پھر ان کو دعوت کے لیے بھیجا گیا. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ 5 بڑے بت تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا سورہ نوح میں 29 پارے میں, یہ ذرا دیکھیں. وقالوا لا تذرن آلہتکم, اور قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم یعنی نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کے یہ اپنے بتوں کو اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا. ولا تذرن ودم ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نصرا, اور تم نے ود کو سوا کو یغوس کو یعوق کو اور نصر کو نہیں چھوڑنا, حالانکہ انہوں نے وقد اضلوا کثیرا, انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا, یعنی ان بتوں نے. تو 5 بت تھے, ود سوا یغوس یعوق اور نصر, جن کا قرآن نے تذکرہ کیا, یہ قوم نوح علیہ السلام کے بت تھے. اچھا یہ بت کیسے وجود میں آئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, اور یہ روایت کوئی عام نہیں ہے, ہم اپنا عقیدہ انشاءاللہ سے اتھینٹک ترین روایات جو صحیحین کی روایات ہے وہاں سے ہم انشاءاللہ سے بیان کریں گے, اور ہمارے خیال میں سب مسلمانوں کو وہاں سے عقیدہ لینا چاہیے اور ضعیف روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, کمزور روایتوں کی طرف, کیونکہ جو صحیحین کی روایات ہیں نا وہ بیسیکلی قرآن کے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور قرآن کا عقیدہ صحیحین کی اتھینٹک ترین روایات کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اسلام کے دو ہی سورسز ہیں, ٹھیک ہے, تو صحیح ترین روایات اور قرآن, قرآن مجید, بس وہ سب ایک ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں یہ بیسیکلی 5 جو ہے بنیادی طور پہ نیک لوگ تھے, ود سوا یغوس یعوق اور نصر. جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا لوگوں کے دلوں میں کہ ان کی یاد میں تم کیا کرو, تصویریں بنا لو. لوگوں نے تصویریں بنا لیں, پھر بعد میں جو ہے وہ انہوں نے چوراہوں پہ لٹکائیں, وہ بارش آئی پانی کی وجہ سے وہ مٹ گئیں, تو شیطان نے کہا مورتیاں ہی بنا لو, پکا کام کر لو. تو انہوں نے مورتیاں بنا لی, تو شروع شروع میں ان کی پوجا نہیں کرتے تھے, پھر اگلی نسلوں نے آ کے ان کی پوجا بھی شروع کر دی. تو بیسیکلی یہ اولیاء اللہ تھے, یہ قوم نوح میں یہ اولیاء اللہ تھے 5, جن کی پہلے تصویریں بنائی گئیں, پھر بعد میں مورتیاں بنائی گئیں, اور پھر یاد کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیا, اور بعد میں ان مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی. تو یعنی شرک کسی قوم میں کیسے ایوالو ہوتا ہے, ایک جملہ بہت عام ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہمارے دین نے صرف شرک کو منع نہیں کیا بلکہ شرک کے رستوں سے بھی منع کیا ہے, ٹھیک ہے. ولا تقربوا الفواحش, صرف بے حیائی منع نہیں ہے, بے حیائی کی طرف جو رستہ جا رہا ہے نا اس سے بھی روک دیا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا, زنا صرف منع نہیں ہے, زنا کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس پہ چلنا بھی منع ہے. تو صرف شرک کو قرآن نے منع نہیں کیا یا سنت نے, بلکہ ان رستوں پہ بھی قدغنیں لگا دی, ان رستوں کو بھی بند کر دیا جو شرک کی طرف لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ وسیلے کی بحث میں ہم اس دوسری بات کو کھولیں گے, ابھی تو ہم شرک کی بحث کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4920. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں انہی کی عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی. آپ بات سمجھیں, وہی بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے انہی کی عبادت عربوں میں بھی شروع ہو گئی, عربوں میں بھی شروع ہو گئی انہی بتوں کی. اور ان بتوں کی ہسٹری کیا ہے, وہ صرف مٹی کے بت نہیں ہیں, ان کے پیچھے اولیاء ہیں ان کے, جن کی یاد میں وہ بت بنائے گئے ہیں. یہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں. چنانچہ ود جو ہے دومۃ الجندل میں بنو کلب کا بت تھا, سوا بنو حزیل کا, اور یغوس مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے, یعوق بنو امدان کا بت تھا, اور نصر کی قوم حمیر عبادت کرتی تھی جو ذوالقلا کی اولاد سے تھے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے عربوں میں کون سا قبیلہ کس بت کی پوجا کرتا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا, یہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت کا وہ شرک جس کے اوپر قرآن تبصرہ کر رہا ہے وہ شرک اصل میں ہے کیا؟ یعنی ان کے بت بیسیکلی پیچھے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پہ یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی پوجا پاٹھ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پوجا پاٹھ ہونے لگی۔ پہلی نسل نے صرف بت بنائے تھے، پوجا دوسری نسل نے آ کے شروع کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک بات آ گئی۔ دوسری بات، قرآن نے جیسے تین بتوں کا ذکر کیا سورہ نجم میں، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى، لات، عزا، منات، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے لات کا ذکر کیا، لات بہت بڑا بت تھا جس کی اہل عرب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ لات کیا محض بت تھا؟ اس کو سمجھے ذرا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے اخبار مکہ، وما جا فیہ من الآثار، یعنی مکہ کی تاریخ کے اوپر یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور ازرقی کی کتاب ہے، یہ بھی متوفہ 250 ہجری، یعنی پچھلے لوگوں میں سے ہیں یہ۔ تو اس کتاب میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ بات موجود ہے کہ یہ لات کون تھا۔ یہ لات جو ہے یہ ایک چٹان تھی سقیف قبیلے کے پاس، تو وہاں بیٹھ کے یہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے گھی بیچا کرتا تھا اور ان کے لیے جو ہے وہ ستو تیار کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کی یہ جو چٹان تھی جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا اس کو صخرۃ اللات کہتے تھے۔ اور جب یہ مطلب چلا گیا دنیا سے تو عمر نے کہا کہ یہ لات جو ہے یہ تمہارا رب تھا اور اس چٹان کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس قسم کی اور روایتیں بھی آپ کو ملتی ہیں کہ لات بیسیکلی ان میں ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا اور ان کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ یہ جو طائف کے قریب جو ہے وہ بنو سقیف قبیلہ تھا، تو اس سے اس کا تعلق تھا اور ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا۔ تو بعد میں جو ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی، بعض لوگوں نے کہ یہ چٹان میں داخل ہو گیا، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اس کی قبر بن گئی اور اس قبر کی جو ہے وہ پوجا شروع ہو گئی۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک اور کتاب ہے، یہ وہی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ڈاکٹر جواد علی کی، یہ جو ہم نے کہا تھا 20 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے لات کون تھا، یہ لوگوں کے لیے وہ ستو جو ہے وہ ان کو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر جو ہے وہ وہاں پہ بنا دی گئی، فاقفوا علی قبرہ فعبدوہ وجعلوہ وثنا، تو لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ اعتکاف کیا، یعنی جم کے بیٹھ گیا اور اس کی عبادت شروع کر دی اس کی قبر کی، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ ایک بت بنا لیا، اور بعد میں اس کا علیحدہ سے بھی بت بن گیا۔ شروع میں جو ہے وہ قبر پرستی شروع ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ بت بن گیا۔ تو یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد تفسیر آلوسی جو ہے یہ آپ دیکھیں، اس میں بھی کئی روایتیں ہیں لات کے بارے میں۔ یہ تفسیر آلوسی جو ہے، روح المعانی جو ہے، فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ صوفی عالم دین ہے، شہاب الدین جو ہے وہ آلوسی۔ تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لات تھا یہ حاجیوں کو ستو جو ہے وہ گھول گھول کے پلایا کرتا تھا اور ایک اس کے اوپر پتھر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پتھر کی عبادت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ہے، اور کچھ اور بھی روایات ہیں یہاں پہ انہوں نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ عمر نے کہا تھا کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ پتھر میں داخل ہو گیا ہے، تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کر دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مزار بھی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں ابن جریث سے کہ وہ سقیف میں سے تھا جو لوگوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو جو ہے وہ بت بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ آپ نے روح المعانی سے دیکھ لیا۔ چلیں ہم آپ کو ایک اور تفسیر دکھا دیتے ہیں، یہ تفسیر ابی سعود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ قرون وسطیٰ کی تفاسیر میں سے ہے، یعنی متوفہ 982 ہجری ہے۔ ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الکریم. تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھا یہ طائف کے اندر لوگوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا، لات جو تھا یعنی نیک انسان تھا، اور حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر پہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. پھر تفسیر طبری جو کہ پرائمری سورس ہے خاص طور پہ تفسیر بالماسور کا، اس میں آپ دیکھیں کافی سارے آپ کو تابعین سے اقوال مل جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے تفسیر طبری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ متوفیٰ 310 ہجری، ابن جریر طبری رحمہ اللہ. یہ کیا کہتے ہیں جی، لات کون تھا؟ یہ طائف میں تھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، یہ ابن زید سے کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کی قبر پہ جو ہے وہ اعتکاف کیا، یعنی جم کے بیٹھ گئے اور اس کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ مجاہد سے ہے کہ یہ ستو گول گول کے پلاتا تھا، یہ لات جو تھا، اور اس کی قبر پہ جو ہے وہ لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی. پھر مجاہد سے آگے روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں، پھر آگے جو ہے وہ مجاہد سے روایت ہے، اور اسی طرح آگے چل کے آپ دیکھ رہے ہیں، پھر مجاہد سے روایت ہے، وہی اسی معنی کی روایتیں، اور بھی بہت سی روایتیں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی. اب آپ دیکھیں بیسیکلی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے بت ہیں عربوں کے ہاں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پوجا سے عبادت سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ بت بیسیکلی عربوں کو بھی پتا تھا کہ یہ بت ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اس کو اٹھا کے پھینکے تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ میری کیا مرادیں پوری کرے گا. کامن سینس کی بات ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ عربوں میں کامن سینس نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ان میں ایسے ایسے سرداران قریش تھے، انہوں نے ایسا ایسا ٹف ٹائم دیا مسلمانوں کو جنگوں کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور قافلہ بچا کے جو ہے وہ لے کے نکل آئے، حالانکہ اللہ کے رسول نے قافلے کا پیچھا کیا جو وہ وہاں سے لے کے آ رہے تھے شام سے مکہ کی طرف. تو ذہین لوگ تھے، سمجھدار تھے، شجاع تھے، سخی تھے، بہادر تھے، عقل ان کی بہت کام کرتی تھی. تو جو وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، تو وہ کیا یہ سمجھ سکتے تھے کہ جی یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کے خلاف تھی بات. ابھی ہم ہندو فلسفی کی طرف بھی جائیں گے کہ ہندو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی فلسفی ہے. عام لوگوں کو چھوڑیں جو ان کے فلسفرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہی تھا کہ اس کے پیچھے نیک اولیاء اللہ تھے، تو یہ بت تو اصل میں انہوں نے ان اولیاء اللہ کے سمبل کے طور پہ بنائے ہوئے تھے، اور بیسیکلی وہ ان اولیاء اللہ کو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ بتوں کو جو ہے وہ مستحق عبادت سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. بت کو کہاں وہ مستحق عبادت سمجھتے تھے؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، الا للہ الدین الخالص، یہ احمد رضا خان صاحب کا ہی ہے ترجمہ ہے، کہ بندگی صرف اللہ کی ہے. والذین اتخذوا من دونی اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا والی بنا لیے، معبود بنا لیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہ تھا ان کا عقیدہ، وہ انہیں مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ بت مستحق عبادت ہیں، اور بت کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اصل تو اس کے پیچھے اولیاء اللہ تھے. وہ اولیاء اللہ کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، یا ہم ان سے دعائیں اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے نذرانے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. بیسیکلی تو ہم اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس واسطے سے، اس ذریعے سے. یہ وہی فلسفی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن درمیان میں اولیاء اللہ کے واسطے سے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے، یا ہم جو ہے وہ اولیاء اللہ کے سامنے اپنی مراد رکھ رہے ہیں اور اولیاء اللہ ہماری مراد جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو وہ یہی کام کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنی مراد رکھتے تھے، اس بنیاد پہ کہ ان بتوں کے پیچھے جو ارواح ہیں، ارواح کی بھی وہ عبادت کرتے تھے. المفصل فی تاریخ العرب اٹھا کے دیکھیں، ارواح کی عبادت کا باقاعدہ کانسیپٹ تھا عربوں کے اندر، تو یہ بتوں کی عبادت کہاں, بتوں کی عبادت تو نہیں تھی اصل میں, تو ان کے پیچھے اولیاء اللہ کی جو ارواح تھی ان کی عبادت کی بات ہو رہی ہے جو قرآن نے بات کہی ہے. تو وہ ان بتوں کے پیچھے جو لوگ تھے جو اولیاء اللہ تھے ان کی ارواح جو ہیں ان سے مانگتے تھے کہ وہ اللہ سے مانگیں, یا ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا یہ مضمون ہمیں قرآن میں بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے, بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے قرآنی آیات کے اندر, بیسیوں آیات ہیں, تھوڑا سا آپ غور کریں بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے آیت ہے, یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اگر آپ ان کو پکارو تو وہ آپ کی دعا نہیں سن سکتے. یعنی یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے, تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں. ولو سامعوا ما استجابوا لکم, اور اگر سن لیں تو تمہیں جواب نہ دے سکیں, ٹھیک ہے, اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں وہی, اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح. ویوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اس جملے پہ غور کریں, اس جملے پہ غور کریں, یعنی بت کیسے انکار کریں گے قیامت والے دن شرک کا, بت کیسے انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بات پھر غور کریں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری سن نہیں سکتے, سیدھی سی بات ہے سن نہیں سکتے. آپ کہیں گے یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے, نہیں بتوں کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے بتوں کی بھی بات ہے, سامنے بت ہیں لیکن پیچھے کیا ہے, اولیاء اللہ ہے جن کے وہ بت ہیں, ٹھیک ہے یہ قرآن کی سائے سے ثابت ہو رہا ہے, پیچھے اولیاء اللہ ہے جن کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ سن نہیں سکتے, اور اگر وہ سن بھی لیں, سن بھی لیں یعنی اللہ ان کو سنوا دے تو تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے, جواب نہیں دے سکتے. اور اگلا جملہ کیا کہا ہے, وہ یوم قیامت, قیامت والے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا, جو تم نے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا, قیامت والے دن وہ اس کا انکار کریں گے, وہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں آپ کا شریک بنا لے. تو یہ بت کہے گا, وہ جو مٹی سے انہوں نے بنایا ہے وہ چھوٹا سا بت کہے گا, یا اللہ اس بت کو کیا کہنے کی ضرورت ہے قیامت والے دن, یا اللہ میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ آپ کا شریک بنا لے, کیوں اسے کچھ جہنم کا خوف ہے اس بت کو, اس مٹی کو اللہ نے اسے جہنم میں مطلب کیا بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, بالکل واضح ہے قرآن مجید کی آیات, قطعی الدلالہ ہیں, قطعی الدلالہ ہیں قرآن مجید کی آیات, بالکل واضح ہیں. تو یہ بتوں کی بات نہیں ہے, معاذ بتوں کے پیچھے اولیاء اللہ ہیں, جن اولیاء اللہ کا کانسیپٹ تھا یہ ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا, وہ سارے ود سوا یغوث یعوق اور نصر جو اہل عرب کے بھی بت تھے, اور پیچھے قوم نوح کے, اور اسی طرح لات, اور اسی طرح اور بتوں کے بارے میں آپ کو مل جائے گا, وہ انسانی شکل و صورت کے تھے, وہ ان کے ہاں نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے, اور بیسیکلی وہ ان نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہ رہے تھے بتوں کو سمبل بنا کے. بس ایک اضافی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بتوں کو سمبل بنا لیا تھا, بلکہ لات کے مسئلے میں تو وہ پہلے قبر بنا کے بیٹھے تھے, قبر پرستی انہوں نے کی تھی, اس کے بعد انہوں نے بت بنایا تھا, تو وہ قبر پرستی جو ہے وہ ایک درجہ تھا بت پرستی سے پہلے کا, تو قبر پرستی بھی جو ہے وہ عربوں کے ہاں ہو رہی تھی. تو اولیاء پرستی جو ہے وہ قبر پرستی بھی بدلی, پھر قبر پرستی جو ہے وہ بت پرستی کے اندر بدلی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ تینوں درجے جو ہے وہ شرک کے درجے تھے. اچھا اسی طرح سے اب آپ دیکھیں یہ سورہ احقاف کی آیت ہے, آیت نمبر 5, یہ جلندری صاحب کا ترجمہ ہے, فتح محمد جلندری صاحب جن کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ریڈیو پہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹیلی ویژن پہ بھی چلتا ہے, بہت عام ترجمہ ہے, سب مکاتب فکر میں متفق علیہ ترجمہ ہے. میں مختلف تراجم دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ ویب سائٹ ہے تنزیل.net, اس پہ آپ کو مختلف ترجمے انگریزی میں بھی اردو میں بھی مل جائیں گے, آپ کمپیریٹو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامه, اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے کو پکار رہا ہے جو اس کو جواب نہیں دے سکتا, قیامت تک نہیں دے سکتا, اور اسے اس کی دعا کی خبر بھی نہیں ہے, اسے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے, اسے نہیں پتا. اب یہ کہتے ہیں یہ بت ہے, دیکھیں بات یہ ہے, یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بت ہے تو پھر قرآن کی اگلی آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ یہ دیکھیں ذرا اگلی آیت کیا ہے. اس سے اگلی آیت ہم نے کھولی ہے, یہ وہی سورہ اعقاف ہے, آیت نمبر 6. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت والے دن, کانوا لہم اعداء, تو وہ ان کے دشمن ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے دشمن ہوں گے, وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. یعنی وہ کون ان کے دشمن ہوں گے, یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا, جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے. مجھے بتائیں بتوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسانوں کے دشمن ہو جائیں قیامت والے دن, اور وہ انسان جو ان کی عبادت کرتے رہے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں, انہیں کیا ڈر خوف ہے کہ اللہ نے انہیں جہنم میں پھینکنا ہے اور انہیں کوئی تکلیف ہوگی, کوئی انہیں پین ہوگی؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کی گئی, جیسا کہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ اولیاء اللہ کی پرستش شروع کر دی ان کے بت بنا کے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں اور نبی ہیں جن کی دنیا میں پرستش کی جاتی رہی, قیامت والے دن جنہوں نے پرستش کی یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سفارشی ہوں گے, ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں, ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں, یہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے. یہ قیامت والے دن یہی اولیاء اللہ, یہی انبیاء جن سے یہ مرادیں مانگتے رہے, جن سے یہ استغاثہ کرے, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. بھائی ہماری جان چھوڑو, سائڈ پہ ہو جاؤ, تم نے اللہ کی توحید کا بیڑا غرق کر دیا, تم شرک کے اندر لتھڑے ہوئے تھے اور پھر یہ کہ وہ شرک کی نسبت ہماری طرف کر رہے تھے, اللہ کی پناہ. تو دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے, دعا کی بات ہو رہی ہے. دونوں آیات کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, دعا کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, ہمن ادل ممن یدعو من دون اللہ, اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے, اب دعا جو ہے نا, دعا اللہ کے علاوہ کو پکارنا, یہ کہتے ہیں یہ عبادت تو نہیں ہے, عبادت صرف اللہ کی ہے, دعا آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, دعا بھی عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے. یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث, سنن ابی داؤد 1479, سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. ٹھیک ہے, دعا ہی تو عبادت. نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے نا, تو نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا ہی تو مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے. تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز تو کل کی کل کیا ہے؟ دعا ہی ہے. سورہ فاتحہ بھی دعا ہے. تو عبادت بھی اصل میں دعا ہی ہے, عبادت کا مغز دعا ہے. تو دعا غیر اللہ سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. تو دعا اور عبادت میں کوئی تفاوت نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, اب ہم اس کو دو چیزیں کیسے بنائیں گے؟ پھر ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے, یہ دیکھیں, یہ آیت جو ہے یہ سورہ آراف کی ہے 194. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کیا ترجمہ ہے؟ مشرکو, جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. عباد بندے ہیں, امثالکم تمہاری طرح کے. فدعوہم, تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم, پس وہ تمہیں جواب دیں. ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ بات ہے, عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں. یہ کیا بات ہو رہی ہے, تمہاری طرح جنہیں تم پکارتے ہو, جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن سے تم دعائیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. وہ نبی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں جن کے تم نے بت بنا کے پوجا شروع کر دی, وہ بھی اصل میں اللہ کے بندے ہی تھے, اللہ کے مخلوق ہی تھے. نو ڈاؤٹ وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہے تھے, لیکن یہ بت بیسیکلی سمبل تھے, سائن تھے, وہ اس بات کو سمجھتے تھے. ان کے اندر اتنی کامن سینس تھی کہ جو بت ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بیسیکلی ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ یا انبیاء کی جو ارواح تھی ان سے جو ہے وہ استمداد اور استغاثہ کر رہے تھے. جیسے کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع ہو گئی تھی, تو اس بات کو جو ہے وہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسری بات جو بہت ہی خطرناک آ گئی جو بعض بریلوی اہل علم نے کر دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے اپنے لوگوں کو دے دیے. دیکھیں یہی عقیدہ ہمیں مشرکین میں ملتا ہے, یہی عقیدہ صحیح مسلم کی روایت ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس پہ ذرا غور کریں کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا, تلبیہ کے الفاظ کیا تھے, اس میں پوری توحید موجود ہے مشرکین مکہ کے تلبیہ میں لیکن ساتھ میں شرک شامل کر دیا. تو آپ پوری توحید کے قائل ہوں, اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے, اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے, اللہ نے ہی ان کو دیا ہے, یہ سارا مشرکین مان رہے تھے. اس حدیث پہ غور کریں بہت کچھ کھل جائے گا. اور اللہ سے مانگیں, صحیح بات یہ ہے, تنہائی میں اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. یہ کوئی چھوٹا موٹا فقہی مسئلہ تو ہے کوئی نہیں کہ جس میں کوئی اجتہادی غلطی لگ گئی تو پھر بھی ثواب ہے, نہیں, یہ شرک کا مسئلہ ہے, یہ شرک کا مسئلہ ہے, اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی, کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر واپس دنیا میں آنے کی بھی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر حسرت ہے تو پھر ہمیشہ کی حسرت, جہنم ہے تو پھر ابدی جہنم, ہمیشہ کی جہنم اگر شرک نکل آیا تو, ہمیشہ کی جہنم. تو میں کیوں ایسا کام کروں کہ جس میں شرک نکل آنے کا شائبہ بھی ہو؟ اور یہاں تو شائبہ کیا ہے, شک کیا ہے, یہاں تو یقین مطلب سامنے آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. وہ بھائی اس کے بغیر کیا کاروبار زندگی نہیں چل سکتا؟ اگر میں غیر اللہ سے جو ہے وہ مانگنا چھوڑ دوں, صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دوں, تو کیا میں مر جاؤں گا؟ نہیں مروں گا. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں, دنیا ان کی بھی چل رہی ہے, بہت اچھی چل رہی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو بتوں سے مانگ رہے ہیں, غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, مسئلے ان کے بھی نہیں حل ہو رہے. تو دیکھیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا, سیدھی سی بات ہے, اللہ نے لکھ دیا اس کا مسئلہ حل ہو جانا ہے, وہ جو مرضی کرے جیسے مرضی کرے. آپ حرام سے کمائیں پھر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے, آپ حرام کھائیں پھر بھی پیٹ کی آگ بجھ جائے گی. حرام سے اگر اپنا پیٹ بھریں تو آگ تو بجھ جائے گی, حلال سے جو ہے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں تو پھر بھی بجھ جائے گی. بھاری اللہ نے ہمیں کہا کہ حلال سے بجھانی ہے. بیٹا جو ہے وہ حلال طریقے سے جو ہے وہ شادی کرے, نکاح کرے, بیٹا مل جائے گا. حرام طریقے سے بدکاری کرے تو بیٹا تو اس طرح سے بھی پیدا ہو جائے گا, بیٹا تو اس طرح سے بھی حاصل ہو جائے گا. اب یہ کہنا کہ جی مجھے بیٹا مل گیا ہے, لیکن اللہ نے منع کیا اس طرح سے بیٹا حاصل کرنے سے, اللہ نے اس طرح سے جو ہے وہ رزق حاصل کرنے سے منع کیا ہے. بھلے اس طرح سے رزق حاصل ہو بھی جاتا ہو, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں غیر اللہ سے مانگتا ہوں تو مجھے رزق مل جاتا ہے, مجھے بیٹا مل جاتا ہے. وہ تو جو بتوں سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. جب اللہ نے لکھ دیا وہ تو جی آ کے رہنا ہے, جو رزق اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. بھلے آپ اللہ سے مانگ لیں, آپ بت سے مانگ لیں, آپ غیر اللہ سے مانگ لیں, وہ تو آپ کو مل کے رہنا ہے. تو اس لیے اس بات پہ غور کریں کہ اصل میں طریقہ بہت اہم ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, تو پھر کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ بھائی اس لیے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ غیر اللہ سے نہ بھی مانگتے پھر بھی آپ کو مل کے رہنا تھا, آپ کا تقدیر پہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ ہے نا. تو بس اسی طرح جو بت سے مانگ رہا ہے کیا اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے؟ جو کافر ہے کیا اس کو رزق نہیں مل رہا؟ کیا اس کو اولاد نہیں مل رہی؟ جو اللہ کو نہیں مان رہا کیا اس کو یہ سب دنیا نہیں مل رہی؟ مل رہی ہے. تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو حرام طریقے سے بھی رزق مل جاتا ہے, لیکن اللہ نے اس طریقے سے رزق حاصل کرنے سے منع کیا. رزق ملنا کوئی دلیل نہیں ہے. حرام طریقے سے بھی اولاد مل جاتی ہے, اللہ نے اس طریقے سے اولاد حاصل کرنے سے منع کیا. حلال طریقے سے اولاد حاصل کرو, حلال طریقے سے, اس طریقے سے جو کتاب و سنت نے جائز رکھا ہے رزق حاصل کرو. تو اللہ سے بھی مرادیں اس طریقے سے مانگو, حاصل کرو کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے, نہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا. بھلے اس سے مراد پوری بھی ہو جائے, طریقہ ہی ناجائز تھا, مراد پوری ہو جائے گی, آپ کی دنیا آپ کو مل گئی, آخرت نہیں ملی. تو اب دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی 1185 حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے, یعنی ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا مشرکین کا, کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک, اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. یہ مشرکین کہہ رہے ہیں, یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہے ہیں, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, پوری تو عید ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہے, قال فیقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل ویلکم قد قد, پھر اللہ کے رسول انہیں کہتے تھے کہ بس یہاں پہ رک جاؤ, بس اتنا کافی ہے. فیقولون تو پھر وہ کیا کہتے تھے, الا شریکن ہوا لک تم لکو وما ملک, ویقولون ہذا وہم یطوفون بالبیت, مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو, وہ مالک نہیں. بہت اہم بات ہے, مشرکین یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں, لا شریک الگ, آپ کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے رسول کہتے تھے بھائی اتنا تلبیہ کافی ہے, لیکن وہ اس تلبیہ کے ساتھ اس توحید کے ساتھ شرک ملا لیتے تھے. شرک ملاتے ہوئے کیا کہتے تھے, الا شریکن ہوا لک, یا اللہ تیرا ایک شریک ہے, ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں ایک شریک تیرا ہو سکتا ہے, کون سا, تم لکھو جس کا تو مالک ہے. کون, یا اللہ تیرا شریک ہو سکتا ہے جس کا تو مالک ہے, وما ملک اور جو اس کے ہاتھ میں ہے نا, اس شریک کے ہاتھ میں, اس کا بھی تو مالک ہے, اس شریک کا بھی یا اللہ تو مالک ہے, اور جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا بھی تو مالک ہے. یہ تھا مشرکین کا طواف, یہ تھا ان کا عقیدہ. اب مجھے بتائیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دے دیا ہے اپنے اولیاء کو, اپنے نبیوں کو, تو وہ یہی تلبیہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں یا اللہ وہ بندہ کہ جسے تو نے اختیار دے دیا, ٹھیک ہے, وہ تیرا شریک ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ اس سے بھی ہم استغاثہ کر سکتے ہیں, اس سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں جسے تو نے دیا ہے. یعنی مشرکین بھی مان رہے تھے کہ یا اللہ یہ ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے, یہ بت ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے, اور یہ ذاتی طور پہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے, یا اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے, یہ بت بھی آپ کے بندے ہیں, یہ خود بھی آپ کی ہیں, آپ ہی ان کے مالک ہیں. یعنی بتوں سے مراد ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ, اور جو کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہے, جو تصرفات ہیں وہ سب بھی آپ کی دی ہوئی ہیں. اس روایت پہ غور کریں, اس روایت پہ غور کریں, یہ روایت ہلا دینے والی ہے, واقعہ یہ ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی ہے سارا یہاں پہ, بت پرستی اور قبر پرستی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے لیے ایپ بنائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو آر نہیں دلا رہے, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آر دلائیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس سے منع کیا, لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. یہ دلائل آپ کے سامنے پہلے نہیں آئے, اب آ گئے, اب آپ غور کریں. اور پھر بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی اگر دلائل ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں, ضعیف روایتیں ہیں, اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. قرآن کے اوپر بنیاد رکھیں, صحیح ترین روایتوں کے اوپر رکھیں, اور وہ تو ہیں کوئی نہیں, ضعیف روایتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جواز کی بات یہ ہے نا, چھوڑ دیں جواز کو یار, شرک کا شائبہ ہے, شرک میں پڑ جائیں گے, اور پھر آخرت میں نامعلوم جو ہے یہ اجتہادی غلطی یہاں پہ نہیں چلے گی, یہاں نہیں چلے گی, ساری آخرت تباہ ہو جائے گی, واپس نہیں آ سکیں گے, کون بچائے گا. صحیح بات ہے, اگر آپ پھنس گئے تو جس نے فتویٰ دیا وہ نہیں پھنسے گا, تو ساری پھنسے ہوئے ہوں گے. اس طرح نہ کریں, بچ جائیں اس سے, صرف اللہ سے مانگنا سیکھیں. اور پھر آپ کے اولیاء تو مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے, تو آپ تو ولیوں کو ماننے والے ہیں, ان کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی, باقی لوگوں نے ان کے حوالے سے جھوٹے قصے معروف کر دیے. وہ قصے کہانیاں بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑیں, ان کو سائڈ پہ کریں. ہمارا دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے, کتاب و سنت کا نام ہے. جیسے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور ہم اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے کہ اس لیکچر کو اپنے بریلوی دوستوں سے شیئر کریں, کھل کے شیئر کریں, لیکن اس کو ان کے لیے آر نہ بنائیں, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کو دعوت دیں, ان کے ساتھ تعلق رکھیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ کتاب و سنت یہی کہہ رہی ہے, خود بریلوی علماء یہ کہہ رہے ہیں, پیر نصیر الدین شاہ صاحب اور ادھر مفتی محمد خان قادری صاحب, یہ شرک ہے. دیوبندی علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے غیر اللہ سے استغاثہ, قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں قطع تعلق ہی نہ کی جائے, کیونکہ مقصد جو ہے نا وہ توڑنا نہیں ہے, جوڑیں, لوگوں کو سمجھائیں. آپ کے گھر کے قریب جو ہے وہ بریلوی کوئی عالم دین ہے, کوئی خطیب ہے, اس کو کہیں بھائی یہ لیکچر سنیں, اس پہ غور کریں, اور یہ آپ کے علماء کی آراء ہے, اس پہ غور کریں, اور پھر اس کو تیار کریں, اس کے اوپر خطبہ بھی دیں, اور لوگوں کی اصلاح کریں, تو لوگوں کو قریب کریں, جوڑیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سددو وقاربو, ٹھیک ہے, لوگوں کو قریب کرو, قریب کر کے ان کی اصلاح کرو. ان کو آر دلا کے نہیں کہ تمہاری عقیدے ہیں تمہارے عقیدے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا کے نہیں کہ تم مشرک ہو گئے. ہاں آخرت کے حوالے سے اتنی بات کی, آپ دیکھو آخرت تباہ ہو جائے گی, آخرت بگڑ جائے گی یار, بہت نازک معاملہ ہے یار, تمہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملنا یار. شرک کی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جی اجتہادی غلطی ہے اور اس پہ ایک گناہ اجر ہے, یا شرک کی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں معاف کروں گا, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو بچو یار اس معاملے سے بچو, اور دوسروں کو بھی بچا لو, اللہ کا واسطہ ہے یار, مہربانی تمہاری اس طرح سے پیار محبت سے. تو یہ ہے کام کرنے والا. کیونکہ رسول اللہ کی کیا حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نشے کی حالت میں لایا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا, چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جوتے مارے جبکہ کچھ لوگوں نے کپڑوں کو بٹ کر ان سے اس کی مرمت کی. جب وہ چلا گیا تو ایک شخص نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بنو. لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم, مطلب اپنے بھائی کو آپ ہار دلائیں گے نا, اسے کہیں تمہارا مسلک یہ فلاں ڈمکان, تم تو ایسے ہی ہو سارے جاہل ہو اگنورینٹ ہو, اور تمہارے مولوی سارے مشرک ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں وہ آپ اس کو اپنے مسلک پہ پکا کر دیں گے, شرک پہ پکا کر دیں گے, آپ کا رویہ آپ کے اخلاق خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے اس کی اصلاح میں, اس کے صحیح رستے کی طرف آنے میں. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں اسے یہ بتائیں کہ آپ کے مسلک میں بعض اہل علم ہیں جو یہی بات کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, تو اور کتاب و سنت بھی یہی بات کر رہی ہے, آپ اس پہ غور کریں, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. چلیں بہرحال یہ تو بات ہو گئی استغاثہ کی, کہ ہم نے کہا کہ بریلوی علماء, بڑے علماء, اور اسی طرح جو دیوبندی علماء ہیں اور اسی طرح اہل حدیث علماء ہیں, وہ اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہاں وسیلہ جو ہے اس کے جواز کے بریلوی علماء بھی ہیں, کچھ بریلوی علماء استغاثہ کے بھی جواز کے قائل ہیں, لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایسا قول ہے کہ جو قابل اعتبار نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے. البتہ کچھ بریلوی علماء جو ہے وسیلے کے قائل ہیں, اور کچھ دیوبندی علماء بھی وسیلے کے قائل ہیں. اب یہ استغاثہ تو شرک ہے, یہ بات تو طے ہو گئی, غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے, اور یہی کانسیپٹ مشرکین مکہ میں تھا شرک کا, بلکہ یہی کانسیپٹ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملے گا. ہندو جو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ یہ بت بناتے ہیں اور پھر پانی میں جا کے بہا دیتے ہیں, وہ خود ان کے جو گرو ہیں, جو ان کے جو ہے وہ پنڈت وغیرہ ہیں, وہ دیکھیں کیسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں ذرا, یہ ایک معروف جو ہے وہ ان کے گرو ہیں, سد گرو, کافی انٹلیکچوئل آدمی ہے, ذرا اس کی گفتگو سنیں کہ یہ بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں, لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا خیال ہے کہ یہ بت ہمیں کچھ دے سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد ان کی ارواح سے, یا عالم برزخ میں وہ ہیں انبیاء, ان سے استغاثہ, ان سے استمداد, ان سے مدد, ان سے دعائیں وغیرہ, تو ہندوؤں کے عقیدے بھی اسی طرح کی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بت سب کچھ کر رہے ہیں, ذرا ان کے عقیدے پہ ذرا غور کریں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
What happened to our land, India? Why all the god goddesses, all the saints and sadhus and sadhvis from ages, why they are born in India? We have produced maximum number of god, we have produced maximum number of devis. If you think about every town, every district, every place, there are some god or goddesses. What happened to our land? Why anywhere else in the world there are not so many gods or sadhus or sadhvis?
یہ صاحب جو ہے وہ سد گرو سے سوال کر رہے ہیں کہ ہندوستان کا ہی کیا مسئلہ ہے, یہاں اتنے دیوی دیوتا ہیں, ملینز میں ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں اتنے خدا ہم نے بیان بنا رکھے ہیں, پوری دنیا میں ہمیں یہ کلچر نظر نہیں آتا اتنے خداؤں کا, تو یہ ہمارے انڈینز کا کیا مسئلہ ہے, مطلب جو ہندو ریلیجن ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ان کے جو سد گرو نے جواب دیا ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں.
There is no sense of the God in India. All the gods that you worship, whether you are Rama, Krishna, Shiva, whatever, these are all people who walk the geography of that land. We saw them as exalted beings. In their lifetimes, they lived in such a way that they inspired a whole generation to such a point that we call them Devas. A Deva did not mean a god. There was no word called God in India. Okay?
This is an imported word. Today we are using it. Otherwise, there never was a word called God in any of the Indian languages. We said devas and devatas. It's very appropriate in India today. They call Sachin Tendulkar as the cricketing god. It's very in sync with our culture because somebody became an extraordinary achievement, almost superhuman kind of achievement. Now we say he's a deva, he's a cricketing god because nobody ever played cricket like him. Like this, in every sphere of life, we had gods. Whoever rose beyond what is considered normal, we said he needs to be bowed down to, he needs to be emulated in the society. Not one god who is up there that you never saw.
अब देखिए सदगुरु जो है उसके जवाब में ये बात कह रहे हैं कि बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, हम उसको कह देते हैं कि जी वो क्रिकेट का गॉड है। तो इसी माने में हमारे ये जो कृष्णा हैं, रामा हैं, शिवा हैं, ये सब जो है वो इंसान थे, इसी दुनिया में चलते फिरते थे, लेकिन यह है कि अपनी फील्ड में उन्होंने कुछ काम किया, ऐसा काम किया जो आम लोगों ने नहीं किया, यानी उन्होंने जान मारी है, तो इसलिए हम उनको जो है वो गॉड और गॉडेसेस जो है वो कह देते हैं। बस इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें जो है वो उनकी उन खिदमात को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए कितना नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने जो है वो अपनी बुत परस्ती को इस किस्म के फलसफों के ज़रिए से, लेकिन क्या इससे वो शिर्क में से निकल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से हम आपको सुनवाते हैं एक और जो इनके जो है वो गुरुदेव हैं श्री श्री जो है वो रावि शंकर, जरा उनका कहना सुने कि वो क्या कहते हैं।
In temples they keep statues and they worship. They say Upanishads, statues are not God. Many people think, oh, God is there, so many gods. No, there's only one God. But for celebration's sake, for your fun, to have a sense of connection, you can worship that one God in as many forms as you want. They said, okay, you create 101 forms, 108 names and 108 forms, and each one can have your own form because you can feel your own connection. We all want to be unique, and our connection, we want to have a very unique connection. So, okay, you have your unique connection. You choose your own form and feel God in that form for you. But He is not there. Don't think it is in the object. That is why it appears very strange for some people in India. The Hindus, they do the worship an idol and then go and immerse the idol in the water.
तो अब देखें इसमें क्या श्री श्री शंकर जो है वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें बात ये है कि खुदा तो एक ही है, गॉड तो एक ही है, बाकी ये जो आपको इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो ये बेसिकली फॉर्म्स हैं। हर बंदा ये चाहता है कि अल्लाह के साथ उसका जो कनेक्शन है, वो जो वन गॉड है उसके साथ उसका जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए, तो उसके लिए वो फॉर्म भी जो है वो यूनिक बनाता है, तो इसलिए 33 मिलियन गॉड बना दिए गए। तो अब बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि इन्हीं बुतों को हम जो है वो गंगा जमुना में जाके जो है वो पानी में बहा देते हैं और लोग कहते हैं उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को बहाते हैं। भाई ये तो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म जो है वो बेसिकली हमें अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। और हर बंदे ने अपना जो है वो एक बुद्ध बनाया हुआ है इसलिए कि वो यूनिक तरीके से उस वन गॉड से जो है वो कनेक्शन अपना चाहता है। देखिए ये सारा फिलोसफाइज किया हुआ है, हिंदुओं ने भी किया हुआ है भाई, उनका फलसफा ज़्यादा लॉजिकल मालूम होता है, ठीक है। तो आपके इस फलसफे से ज़्यादा ये नहीं है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक हो, दरमियान में कोई वास्ता ना रहे, बराए रास्त ताल्लुक हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दरमियान में बुतों के वास्ते डाल लेना, इस किस्म के फलसफे जो है वो शैतान इस किस्म के फलसफे जो है वो सिखाता है। तो इस किस्म के फलसफों के ज़रिए से फिर जो है वो आप बुत परस्ती में पड़ जाते हैं, अल्लाह पीछे रह जाता है और वो सारे जो है वो आगे आ जाते हैं, अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह के जो औलिया हैं। तो इस बात को जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम आखिर में आते हैं कि हमने जो अभी बात की थी कि वसीले के बारे में जो देवबंद का एक नुक्ता नज़र है, हम ज़रा उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। ये हमारे सामने जो किताब है हिदायतुल हयरान फ़ी जवाहिरुल क़ुरान, ठीक है, बेसिकली असल में मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब थे, जैसे मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी जो हैं अलैहिर्रहमा, इन्होंने सरहद में बड़ा काम किया, توحید کا، بلکہ انہوں نے جمعیت غالباً قائم کی تھی اشاعت توحید و سنہ. تو پنجاب کے اندر مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا بڑا کام ہے دیوبند میں سے. تو یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے مولانا غلام اللہ خان صاحب، اور وہ دیوبند کے اندر جو ہے وہ محدث الاثر سمجھے جاتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری. اور اسی طرح مولانا حسین علی کے یہ اصل میں شاگرد تھے علیہ الرحمہ. تو انہوں نے جواہر القرآن کے نام سے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، 3 جلدوں میں میں نے دیکھی ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کوئی اس سے کم و بیش جلدوں میں بھی پبلش ہوتی ہو جواہر القرآن جو ہے. تو وہ توحید پر مبنی تفسیر ہے. تو اس کا جو ہے یہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے رد ہے دیوبند مکتب فکر سے ہی ہدایت الحیران کے نام سے. تو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ دیوبند میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک حیاتی ہیں ایک مماتی ہیں. تو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے جو ہمارے ہیں ادھر اٹک میں اور اسی طرح وہاں پشاور میں، یہ لوگ کافی ایکٹیو ہیں. تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ توسل کی بھی قائل نہیں ہیں، وسیلہ پکڑنے کی بھی قائل نہیں ہیں، اور سماع موتا کی بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو مماتی جو گروپ ہے دیوبند کے اندر یہ ان چیزوں کا قائل نہیں ہے. اور اس میں بڑی خدمات مولانا غلام اللہ خان صاحب کی ہیں. اچھا اس میں جو ہے یہ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو دیوبند کے ایک بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے استمداد کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا. یہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ استمداد اور استعانت کے کئی معنی ہیں اور ہر معنی کا حکم بھی جدا ہے، جیسا کہ حضرت گنگوہی نے تعریر فرمایا. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کیا لکھا، استعانت کی 3 معنی ہیں. ایک یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ بحرمت فلاں میرا کام کر دے، یہ با اتفاق جائز ہے، خواہ عند القبر خواہ دوسری جگہ، اس میں کسی کو کلام نہیں. دیکھیں با اتفاق اگر ان کی مراد یہ ہے کہ دیوبند کے اتفاق سے جائز ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو خود دیوبند میں سے مماتی جو ہے وہ نہیں مانتے، تو اتفاق کہاں پر ہے؟ تو اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں مان رہے. دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، یہ شرک ہے، خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے. یہ دیکھیں انہوں نے استغاثہ کو واضح طور پہ شرک کہا ہے، دیوبند والے توسل کے قائل ہیں، وسیلہ کے قائل ہیں. تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دے، اس میں اختلاف علماء کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے میرا کام کر دے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جائز ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اتفاق جس چیز پہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اس کا وسیلہ، اس میں اختلاف ہے، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وسیلے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صاحب قبر سے کہے کہ میں تم سے دعا کر رہا ہوں اور تم میرے واسطے اللہ سے دعا کرو، تو وہ کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو اس میں بھی انہوں نے رائے یہی دی کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کے تو کر لے تو وہ تو اور مسئلہ ہے، لیکن عام اولیاء کے بارے میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو بچنا چاہیے. خیر بہرحال یہ ان کا موقف ہے، جیسا بھی ہے ہم اس پہ اب جو ہے وہ کچھ تبصرہ کریں گے کہ یہ موقف جو ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ وسیلہ کو آپ کیوں جائز کہتے ہیں، حالانکہ مماتی دیوبندی اور ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اس کو مانتے ہیں کہ وسیلہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ذات کا بھی اور مردوں کا بھی، ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کو صحیح بتایا کریں اور اکابر کی غلطی مان لیں، یہ سوال تھا، ٹھیک ہے. اب یہ وسیلے کا سوال آیا، دیوبند والے استغاثہ کو نہیں مانتے، وسیلے کا سوال آیا، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اور اس جواب میں انہوں نے کچھ روایات بیان کی ہیں کہ ہم وسیلہ اس لیے مانتے ہیں. بیسیکلی ہم ان کی دلیل کو دیکھیں گے. ہاں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کا جواز جو ہے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، خواہ وسیلہ زندوں سے اختیار کیا جائے یا مردوں سے، ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن حنیف والی روایت انہوں نے وہی بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذات اقدس کے وسیلہ سے دعا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور دعا کے کلمات بھی بتائے تھے کہ اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، ٹھیک ہے. دوسری حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی اور کسی نے نکیر نہیں کی، ٹھیک ہے. تو لیکن خود ہی آگے کیا کہتے ہیں، پس با اجماع صحابہ توسل بالحی کا ثبوت ہوا. توسل بالحی یعنی زندہ سے وسیلہ پکڑنا، اس کا ثبوت ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں روایتیں عثمان بن حنیف والی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قادسالی ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پہ پیش کیا، یعنی انہیں کہا کہ جی آپ دعا کریں، تو آپ اللہ کے وسلم کے چچا، اور انہوں نے دعا کی تو بارش ہو گئی۔ تو یہ تو وہی زندہ سے دعا کروانے والی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تو یہ دو دلائل تو اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، اختلافی مسئلے پہ آپ دلیل لے کے آئیں نا کہ جو فوت ہو چکا اس کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، تو انہوں نے اس کی دلیل بھی دی ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں تک معاملہ ہے کہ رہا توسل بالاموات کا مسئلہ، تو اس پر صحابی حضرت عثمان بن حنیف کا عمل موجود ہے، یعنی صحابی کا عمل ہے۔ صحابی مذکور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کو کہا تھا، اس نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی، رواہ البیہقی۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ سری روایت کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح مرفوع روایت میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی روایت نہیں ہے، یہاں صحابی کا عمل ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کو کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، یہ بہکی کی روایت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ روایت جو ہے وہ صحت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی، یہ روایت ہم نے یہ نکال لی ہے، یہ جو علامہ البانی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ عثمان بن حنیف سے۔ ٹھیک ہے، علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، لیکن یہ جو قصہ ہے، یہ جو قصہ ہے حضرت عثمان بن حنیف والا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو یہ قصہ ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، روایت کیسے صحیح ہے؟ روایت وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، اور انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص کو کہا کہ رسول کے وسیلے سے دعا کرو اور اس کی حاجت پوری ہوگی، یہ قصہ ثابت نہیں ہے، وہ روایت ثابت ہے۔ وہ روایت بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قصہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ دلیل بن ہی نہیں سکتا۔ جب یہ روایت ضعیف ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اچھا، وہ روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح ہے۔ اس میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اگر چاہو تو صبر کیے رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، وہ شخص آیا دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا چاہو تو دعا کر دوں، چاہو تو صبر کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ جی آپ دعا کر دیں۔ یہ اصل میں تھا نیک بندے کو وسیلہ بنانا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں وسیلہ بنانا، یعنی آپ وسلم سے دعا کروانا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی نیک آدمی کو آپ وسیلہ بنا لیں اس معنی میں کہ آپ اسے دعا کروا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص نے کہا کہ دعا ہی کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ چلو تم یہ دعا کر لو، یہ سمجھو کہ میں نے دعا کر دی۔ ٹھیک ہے، اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ ٹھیک ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے مانگتا ہوں، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی، توجہ رب کی طرف ہی ہے، تاکہ تو اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو اے اللہ میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سفارشی بنا لیا اللہ کے حضور میں، مانگا اللہ سے ہی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، لیکن یا اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وقت اللہ کے وسلم کے پاس ہی تھا نا، تو یہ بھی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کی قبول فرما۔ زندہ کا وسیلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، جو فوت ہو چکا اس کا وسیلہ جائز نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، یہ دیکھیں روایت نمبر 10-10۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی یہ عادت تھی کہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عباس بن عبد المطلب سے دعا استسقاء کی اپیل کرتے تھے، اور اللہ کے حضور یوں دعا کرتے تھے، کیا؟ اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا استسقاء کی اپیل کیا کرتے تھے تو ان کی دعا کے نتیجے میں تو بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کی دعا کے ذریعے سے بارش کی التجا کرتے ہیں، تو اب بھی رحم فرما بارش برسا دے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بارش برسنے لگتی تھی۔ یہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ تعالی ہم وسیلہ پکڑتے تھے آپ کے نبی کا، پکڑتے تھے ٹھیک ہے، اور آپ ہمیں سیراب کرتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، لیکن اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ آپ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، تو آپ بارش برسا دیں۔ تو ماضی میں ہم پکڑتے تھے، یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم آپ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے اور آپ کو ہم آپ کی جناب میں وسیلہ بنا لیتے تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو، تو یہی وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ صحابہ نے جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنایا۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، جب اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب کہت سالی ہوئی، حضرت عمر کے دور میں اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو وہ حضرت عمر جو ہے وہ لوگوں کو لے کے اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ تو نہیں گئے، نہیں گئے نا، کیا کیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود ہیں، وہ حیات ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، ان کی نسبت ہے، یا اللہ ان کو ہم آپ کی جناب میں وسیلہ بناتے ہیں اور آپ بارش برسا دیں۔ تو زندہ آدمی جو بھی ہو اس کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اور وہ جو حضرت عثمان بن جو ہے وہ حنیف والی روایت ہے، قصہ، وہ قصہ ضعیف ہے، روایت صحیح ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ روایت بیان کی ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں جی، بہکی اور ابن ابی شیبہ میں ایک دوسری روایت ہے مالک الدار سے ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا ہے کہ جی لوگوں کو حضرت عمر کے زمانے میں قحط پہنچا، تو ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول اللہ، امت کے لیے جو ہے وہ بارش طلب کریں کیونکہ وہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ حضرت عمر کے پاس آؤ اور انہیں سلام کہو اور اس کی خبر دو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ بندہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا ٹھیک ہے، اور جب قحط پڑا ہے تو وہ بندہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، تو اللہ کے رسول نے اسے خواب میں کیا کہا، حضرت عمر کے پاس آؤ، تو حضرت عمر نے کیا کیا، اللہ کے وسلم کو وسیلہ بنایا۔ حضرت عمر نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنایا۔ بات بالکل کلیئر، بالکل واضح ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا وجہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حضرت عمر والی روایت صحیح ہے کہ انہوں نے چچا کو جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ قبر پہ گیا ہے اور اس نے اللہ کے وسلم سے کہا ہے کہ آپ بارش کی دعا کریں، یہ روایت بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ علامہ البانی نے اس کو توسل میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں مالک الدار ہے جس کی عدالت اور ضبط معروف نہیں ہے ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہے، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا اور ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، امت کے لیے جو ہے وہ بارش طلب کریں، وہ ہلاک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے خواب میں آ کے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ حضرت عمر کے پاس آ جاؤ، حضرت عمر کا فعل کیا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، علامہ البانی نے کہا۔ ہاں، آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جی بعض اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ اس کی سند قوی ہے، لیکن اس کی سند کو قوی بھی مان لیں تو پھر اس سے بھی توسل ثابت اس طرح سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے ہدایت کر دی کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ، یعنی اسے سیدھا راستہ دکھا دیا ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو توسل ثابت نہیں ہو رہا، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ توسل ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اللہ کے وسلم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے بھی اس کو حضرت عمر کے پاس بھیجا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان موجود ہے کہ بھائی جب تمہارے اختلاف ہو جائے، اور یہ اختلاف تمہارا ہونا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی کر کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی کر کے گئے کہ ان قریب بہت اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف میں کیا کرنا ہے تم نے، اب اختلاف ہو گیا نا، ہم کہہ رہے ہیں جی روایت ضعیف ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ روایت صحیح ہے یا اس کا معنی وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب اختلاف ہو گیا ہمارا, حل کیا ہے؟ حل یہ ہے اللہ کے رسول نے دے دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دے دیا ہے ہمارے اختلاف کا, آپ اس حل پہ آ جائیں, خیر ہی خیر ہے. وہ حل کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4607. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں, سموتات کی, کوئی حبشی غلام بھی ہو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. ٹھیک ہے, بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. تو کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, کہ اس وقت میری سنت کو خلفائے راشدین مہدیین راشدین کی سنت کو پکڑ لینا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور بدعات سے بچتے رہنا. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی بات ہے. یہ اس کا ترجمہ دیکھیں, خلفائے راشدین جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں, سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا اور نئی نئی بدعات اور اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اختلاف ہو جائے ٹھیک ہے, صحابہ کے زمانے میں اگر مثال کے طور پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا, آپ کہتے ہیں عثمان بن حنیف ایک طرف ہیں, ان کی یہ رائے, ہم کہتے ہیں حضرت عمر دوسری طرف ہیں, اللہ کے وسلم کیا کہہ رہے ہیں, اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنا ہے کیونکہ وہ مہدیین ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنت سے ہٹو گے تو بدعات ہیں, بدعات ہیں. تو حضرت عمر کی سنت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت آ گئی, زندہ کا وسیلہ پکڑا ہے, تو آپ نے وسیلہ پکڑنا ہے تو زندہ کا پکڑیں, یہ نہیں اس طرح سے نہ کریں. تو خیر بہرحال ہماری بات بہت لمبی ہو گئی, یہ ایک ہی نشست میں میں بیٹھا ہوں تو کافی دیر ہو گئی, بس یہ گفتگو ابھی چل ہی رہی ہے, مکمل نہیں ہو پا رہی, لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ کافی سارے دلائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئے اور ہم نے کافی ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ لی ہیں. اگر ہم اس کو سمرائز کریں اپنی پوری بات کو, اس کا خلاصہ نکالیں, تو دیکھیں یہ ہے کہ میجورٹی جو علماء کی ہے وہ استغاثہ کی قائل نہیں. ٹھیک ہے, اہل حدیث علماء تو ویسے ہی قائل نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے, اولیاء اللہ سے یا انبیاء سے, ٹھیک ہے, ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے ان سے دعا کریں. دیوبند بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ ان سے ڈائریکٹلی مانگے, یا علی مدد کہیں یا غوث اعظم کہیں, مشکل کشا کہیں کسی کو. اسی طرح بریلوی علماء میں بھی بعض معتدل علماء اس کے قائل نہیں ہیں, میجورٹی استغاثہ کی قائل نہیں ہے. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ توسل کے بارے میں دو گروپ ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک گروپ جو ہے جیسے اہل حدیث توسل کو نہیں مانتے, بریلوی جو ہے وہ توسل کو مانتے ہیں. دیوبند میں پھر دو گروپ ہو گئے, آدھا اہل حدیث کی طرف ہے جو مماتی ہیں, جمعیت اشاعت توحید و سنہ والے ہیں, کہ وہ توسل کو نہیں مانتے, اور جو حیاتی ہیں وہ توسل کو مانتے ہیں. تو استغاثہ تو شرک ہے, واضح طور پہ شرک ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور یہ قرآن کی آیات, سری آیات اور واضح مستند ترین روایات احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس سے بچنے کی کوشش کریں, اس سے بچنے کی کوشش کریں, خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں, اور اللہ سے مانگیں, رو رو کے مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حق کھول دے, اور اللہ کو کوئی اپنی نیکیاں جو ہے وہ یاد کروائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ حق کے لیے کھول دے گا. دوسری جہاں تک توسل کی بات ہے, ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. وہ توسل جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر والوں نے بیان کیا ہے, کہ یہ کہنا کہ یا اللہ آپ کی جناب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے, ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. لیکن ہماری رائے یہ ہے, ہماری رائے یہ, ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے رکھیں, آپ اپنی رائے اپنے چینلز پہ بیان بھی کرتے ہیں, آپ کے علماء بھی بیان کرتے ہیں, انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, لیکن دیکھیں ہر بندے ہر ریسرچر کی اپنی رائے, ہمیں اپنی رائے بیان کرنے دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے مہذب انداز میں, شائستہ انداز میں, اور دلائل کی بنیاد پہ بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم دلائل کی بنیاد پہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں, اختلاف میں کوئی ایشو نہیں ہے, مخالفت نہ کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے, سیدھی سی بات ہے. دیوبند کی رائے کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف کہ وسیلے سے مانگنا چاہیے یہ بھی بدعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین مہدیین میں سے ہیں, ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے, انہوں نے زندہ کا وسیلہ لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا, اور اسی روایت میں ساتھ میں یہ ہے کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو, اور ان کی سنت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ بدعات میں جا پڑو گے. تو یہ بدعت ہے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن یہ وسیلہ شرک ہو سکتا ہے، وسیلہ شرک ہو سکتا ہے، اس لیے بھی اس سے روکا گیا ہے، اس لیے بھی ہماری شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. استغاثہ یعنی ڈائریکٹ مانگنا، بھلے وہ مستحق عبادت سمجھتا ہو یا مستحق عبادت نہیں سمجھتا، بھلے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان سے مانگ رہے ہیں، یا وہ یوں کرتا ہو کہ جی بھائی میں ان سے مانگتا ہوں تاکہ یہ اللہ سے مانگے، یہ دونوں وہ صورتیں جو ہمیں مشرکین مکہ میں ملتی ہیں. یہ بہن یہ انہیں کے عقائد ہیں، یہ شرک ہے، یہ واضح اور سری شرک ہے کہ براہ راست ان سے مانگنا یا یہ کہنا کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی براہ راست ان سے مانگنا یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے، یا یہ سمجھ کے ان سے مانگنا کہ جی ان سے ہم مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے. باقی یہ بات کہ ان کے وسیلے سے مانگنا، اللہ سے ہی مانگنا براہ راست لیکن ان کے وسیلے سے مانگنا، تو یہ وہ صورت ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے ہماری شریعت نے اس کو منع کیا، سدن للذریعہ اس کو منع کیا. تو ہماری شریعت نے نہ صرف شرک کو منع کیا بلکہ شرک کے وسائل کو بھی منع کیا، ان پہ بھی قدغنیں عائد کیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے دوست احباب جو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ توحید کے حوالے سے بہت متحرک ہیں اور ملنے کے لیے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ اہل توحید جو ہے نا جب توحید بیان کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھتے ہیں. تو یہ میں نے کافی سارے اس میں دلائل جمع کر دی ہے، اس پہ کافی میں نے محنت کی ہے اس لیکچر پہ. تو جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے، وہاں اپنے جاننے والوں میں جہاں شرک ہے تو ان سے یہ لیکچر شیئر کریں اور اچھے انداز میں، اور فیڈ بیک لیں. اور اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں جیسے بریلوی علماء ہیں تو ان سے بھی کہیں بھائی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں، مہربانی فرمائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے جس توحید کو انبیاء لے کے آئے، اور جو توحید جو ہے وہ اللہ کی کتابوں نے بیان کر دی، اور جس توحید کے اوپر جو ہے وہ خلفاء راشدین مہدی جین تھے یا صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.